پیش خدمت ہے خود نوشت دھوپ چھاؤں، اس کی مصنفہ ہیں پاکستان ایسوسی ایشن آف دا بلائنڈ کی بانی ڈاکٹر فاطمہ شاہ، یہ کرتبہ آڈیو لائبریری اور پاکستان ایسوسی ایشن آف دا بلائنڈ ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی کی مشترکہ پیشکش ہے۔ دیگر کتابوں اور مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے ہمارے نمبر پر 0306787822 یا پھر ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.kartaba.org www.qurtaba.org۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 2۔
ذہن میں یہ خیال تھا کہ تعلیم پھیلانے والا پسو ٹخنوں کی اونچائی سے اوپر نہیں ہو سکتا، چنانچہ سب سے پہلے میں نے ریحانہ کو موٹر کی چھت پر بٹھا دیا۔ جلدی جلدی سامان باندھ کر ہم لوگ پناہ لینے جمشید بھائی کے گھر پہنچے۔ معلوم ہوا کہ جمشید بھائی ہم سے زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے گھر کا سارا فرنیچر اور صندوق پسو سے بچانے کی خوف سے رسیوں سے باندھ کر درختوں سے لٹکایا ہوا تھا۔ اللہ کے فضل سے ہم ٹاؤن سے بچ گئے اور سارہ سال ان حرکتوں کو یاد کر کے محظوظ ہوتے رہے۔ جمشید بھائی غیر معمولی حد تک دلچسپ انسان تھے۔ ان کی بیٹی عطیہ چھوٹی سی تھی تو دوا پینے میں بہت دقت کیا کرتی۔ ایک دن اسے جلاب کی دوا پلانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ کسی طرح پینے کو تیار نہیں تھی۔ بیٹی سے بولے، اس میں کیا مشکل ہے، بس ایک گھوٹ میں ایسے پی جاؤ، اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے دوا کا گلاس اٹھایا اور خود نکل گئے۔ اس کے بعد جو ان کا حشر ہوا وہ سوچا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ ہم نے انہیں رات کے کھانے پر مدعو کیا۔ جواد اور میں سہن میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں وہ لالٹین ہاتھ میں لیے آتے نظر آئے، اس کے بعد اچانک غائب ہو گئے اور پھر بڑی دیر بعد دوبارہ آئے۔ ہم نے پوچھا، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ انہوں نے کہا، پہلے نکلا تھا اور یہاں پہنچ گیا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے ملازم سے کہہ رکھا تھا لالٹین لے کر مجھ کو پہنچا دینا، واپس گھر اس کو لینے گیا تھا۔ گرمیوں میں ہم میسوری جایا کرتے تھے جہاں جواد کا ایک مکان تھا جو کلیسا کہلاتا تھا۔ زبیدہ اور ان کے بچے بھی ہمارے پاس آ کر ٹھہرا کرتے۔ میسوری کی آب و ہوا میں مجھے الرجی کی تکلیف ہونے لگی تھی، جس کی وجہ سے ہے فیور ہو جاتا تھا۔ ان چھوٹی موٹی تکالیف کے علاوہ میں بے انتہا خوش تھی، لیکن یہ زمانہ بہت تیزی سے گزر گیا۔ سفر نمبر 47، بانوانے نظر عیش و عشرت۔ پتھر تلے کا ہاتھ ہے غفلت کے ہاتھ دل، سنگ گرا ہوا ہے یہ خواب گرا مجھے۔ خزم میر درد۔ ہماری شادی کے کچھ عرصے بعد میرے شرارت پر جواد میرے لیے ایک نیا مکان تعمیر کروا رہے تھے۔ الہلال کی گرد میاں بازار اب گنجان علاقہ بنتا جا رہا تھا۔ نئے مکان کا نام بھی الہلال ہی رکھا۔ یہ شہر سے باہر ریلوے کالونی کے آگے واقع تھا۔ ہر جانب کھیتی کھیت تھے اور ایک طرف سے ایک تال نظر آتا تھا جو رام گڑھ تال کہلاتا تھا۔ 1940 میں جب ریحانہ تقریباً 2 سال کی تھی تو نئے الہلال کی تعمیر اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ مکان سفید رنگ کا اور غیر معمولی نقشے کے مطابق بنایا گیا تھا جو شیخا کے ماموں نے تجویز کیا تھا۔ ہر طرف کشادہ برآمدے اور بیلکینیاں تھیں جن سے چاروں طرف ہرے ہرے لان اور باغات کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ سرخ پتھر کے چبوتروں کے کنارے پھولوں کی کیاریاں لہراتی تھیں، ان کے آگے ہری ہری گھاس احاطے کی حدود تک پھیلی ہوئی تھی۔ احاطے کے کنارے اونچے اونچے سائے دار درخت اور طرح طرح کے پودے تھے۔ گھر کے ایک طرف ڈھکا ہوا لمبا سا راستہ تھا جو ایک اور چھوٹی سی عمارت سے جا ملتا تھا۔ یہاں باورچی خانے، دیسی اور انگریزی کھانے پینے کی اشیاء کے لیے گودام، گاڑیوں کے لیے گراج، ہیڈ ڈرائیور، پلو کی رہائش گاہ تھی۔ اس کے علاوہ مکان کے احاطے کے اندر گلاب کا باغیچہ، سمر ہاؤس اور پھلوں کا باغ تھا۔ کنارے کنارے نوکروں کے کوارٹر، استبل، ٹم ٹم کھڑی۔ صفحہ نمبر 48۔ کرنے کے لیے کمرے، جنریٹر کے لیے کمرہ اور پھاٹک کے چوبیدار کے لیے گارڈ روم بھی تھا۔ بڑی لگن اور چاو سے جواد اور میں نے نئے گھر کا منصوبہ بنایا تھا۔ اب ہم اس کی تکمیل کے آخری مراحل میں سرگرم عمل تھے۔ ایک دوسرے کی صحبت میں ہم خوش رہا کرتے۔ جواد خاموش اور کم گو تھے مگر دبے لہجے میں مجھ پر فقرے کسنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ میں تذکرہ کر چکی ہوں کہ میری والدہ میری سانولی رنگت کی وجہ سے فکر مند رہتی تھی۔ میں اس معاملے میں حساس ہو چکی تھی۔ میرے چھوٹے بھائی حمید کا رنگ گورا تھا اور رنگت کے موضوع پر اس سے میرا جھگڑا رہتا تھا۔ میں کہتی تھی کہ میرا رنگ کھلتا ہوا سانولا ہے۔ اس کی منطق یہ تھی کہ اگر میں صرف گورا ہوں تو تم کالی ہو اور اگر تم سانولی ہو تو میں انگریز ہوں۔ حمید کو 18-19 برس کا رہا ہوگا جب اس نے اپنے بہن بھائیوں پر ایک مثنوی لکھی۔ میرے بارے میں جو اشعار تھے ان میں میرے رنگ کا ذکر کیا تھا، ہے ناک نقشہ بہت ہی حسین مگر رنگ تھوڑا سا گورا نہیں۔ جب جواد کے سامنے مثنوی کا ذکر چلا اور ان کو پڑھ کر سنائی گئی تو وہ بھی اس مذاق میں میرے خلاف حمید کے ساتھ ہو گئے. اسی زمانے میں الہلال مکمل ہو رہا تھا اور میں بڑی چاہت و دلچسپی سے اپنا کمرہ بنوا رہی تھی. اس کو میں نے پورا نیلا رکھوایا تھا. غسل خانہ فرش سمیت سنگ مرمر کا تھا. اس میں سفیدی رنگ کی کیبنٹ لگوانا چاہ رہی تھی لیکن سفید نہیں مل رہی تھی. اس کو ڈھونڈنے ایک ملازم لکھنؤ بھیجا گیا اور معلوم ہوا کہ وہاں سفید نہیں نیلے رنگ کی مل رہی ہے. جواد نے مجھ سے کہا نیلی ہی لگوا لو. نہیں میرے غسل خانے میں ہر چیز سفید ہوگی, میں نے کہا. جواد نے کہا ہاں تمہارے سوا. جب بی آپا ملنے آئی تو میں نے ان سے جواد کی شکایت کی. بی آپا دیکھیں یہ خود گورے ہیں نا, اس لیے ان کو اس پر بڑا غرور ہے. بی آپا میری بڑی تعریف کرنے لگی. تمہارے رنگ میں بڑی کشش اور تمہاری شکل میں نمک ہے. جواد دور سے بیٹھے سن رہے تھے, بولے ہاں کالا نمک. صفحہ نمبر 49. افسوس کہ نیا الہلال کبھی پورا نہ ہو سکا. جرمنی میں ہٹلر کا دور تھا اور سال بھر سے کئی یورپ کے ممالک میں جھڑپیں چل رہی تھی. اب ان جھڑپوں نے پھیل کر ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دوسری عالمی جنگ شروع ہو گئی. اپنے برطانوی آقاؤں کے ناطے ہندوستان کو بھی جنگ میں ملوث ہونا پڑا. فوجوں کی مدد کرنے کے واسطے حکومت نے تمام غیر ضروری اخراجات پر پابندی لگا دی. وہ سب سامان جو مکان کی تعمیر کے لیے درکار تھا دستیاب ہونا بند ہو گیا, بہت مہنگا ہو گیا. ویسے بھی ان حالات میں مکان بنوانا مناسب نہیں تھا. علی لال پر کام روک دیا گیا. زینے کی گرد جو پتھر کی جالی لگنی تھی اسی طرح اینٹیں بھر دی گئیں. براندوں کے کنارے خوبصورت کٹہروں کے بجائے لوہے کے پائپ لگا دیے گئے. ساگوان کی جگہ معمولی لکڑی کے دروازے کھڑکیاں لگا دی گئے. نئے فرنیچر کا آرڈر منسوخ کر دیا گیا اور پرانے الہلال کے ساز و سامان کے ساتھ ہم لوگ نئے مکان میں منتقل ہو گئے. اب احساس ہوا کہ مکان ضرورت سے زیادہ بڑا ہے. میری ضد پر سب کے الگ الگ کمرے بنے تھے. یہاں تک کہ ان بچوں کے لیے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ایک کمرہ خاص زبیدہ کے لیے تھا. روزمرہ کے استعمال کے کمرے کے علاوہ باقی کمروں کو آراستہ کرنا اس وقت ممکن نہیں تھا. یہ سب یوں ہی لکو دک خالی پڑے رہے. یہ مکان ادھورا ہی رہا کیونکہ اس کی بنیاد ان خوابوں پر تھی جن کا پورا ہونا قسمت میں نہیں تھا. اس سال نسوئی کا گھر کلیسا کرائے پر اٹھا دیا گیا, اس لیے ہم نے کلیسا کے پاس ہی ایک اور گھر کرائے پہ لے لیا. اس کا نام بیکھنٹ تھا. جواد کو بعد میں آنا تھا. میں اور ریحانہ نوکروں کے ساتھ نسوئی آ گئے تھے. ریحانہ الگ سونے کی عادی ہو چکی تھی. بیکھنٹ میں اس کا پلنگ میرے پلنگ کے پاس لگا دیا گیا. رات کے تقریباً 12 بجے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پلنگ کے پاس کھڑا ہے. نائٹ لائٹ کی ہلکی سی روشنی میں میں نے دیکھا کہ ریحانہ تھی. نئی جگہ کی وجہ سے شاید وہ ڈر کر جاگ گئی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی ہم آپ کے پاس چھوئیں گے. اس وقت اگر میں فوراً اسے اپنے پاس سلا لیتی تو معاملہ وہیں ختم ہو جاتا اور ہم دونوں چین کی نہیں سو جاتے. لیکن انگریز کے قاعدے قانون اس قدر طاری تھی کہ میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے اس کو سمجھایا. صفحہ نمبر 50. بجھایا, اس کے پلنگ پر لٹا کر کہانی سنائی, اپنی نیند خراب کی لیکن اپنے پاس نہیں سلایا. یہ تھوڑا سا روئی دھوئی اور پھر سو گئی. یہ واقعہ آج تک میرے دماغ پر انگارے کی طرح نقش ہے. میں اسے بھول نہیں پائی اور نہ اب تک اپنے آپ کو معاف کیا ہے. میری بیٹی مجھے بہت پیاری تھی اور یہ تھی بھی بڑی نیک بچی. کبھی کوئی چیز نہیں مانگتی تھی, بس یہی ایک چیز تھی جو اس نے مانگی اور وہی میں نے اسے نہیں دی. گورکھپور میں ریحانہ کا الگ کمرہ تھا. یہاں وہ اپنی آیا کے ساتھ سوتی تھی. ہم سب کے کمرے الگ الگ تھے, میرا, جواد کا, شیخا کا, اور سب ایک دوسرے سے دور دور تھے. ایک دفعہ جواد نے کہا بھی اگر ہم اتنے دولت مند نہ ہوتے تو ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوتے. لیکن یہ سب باتیں تو بہت بعد میں سمجھ گئی. اس وقت اتنی فراغت ہوتے ہوئے بھی تجزیہ نفس کی فرصت کہاں تھی. مستقبل کی کس کو فکر تھی جب حال اتنا دلکش ہو. ریحانہ بھی 3 ہی سال کی تھی جب اس کا پہلا پیغام آیا. زبیدہ آئی ہوئی تھی اور سب لوگ میرے کمرے کے ساتھ برامدے میں بیٹھے ہوئے تھے. اس برامدے سے پھاٹک اور اندر آنے کی سڑک نظر آتی تھی. ہم نے حیرت سے دیکھا کہ اچانک بہت سی خواتین اہتمام سے پھاٹک کے اندر داخل ہوئی. ان کے ساتھ مغلانیاں بھی تھی جو مٹھائی اور پھولوں کے ٹوکرے اٹھائی ہوئی تھی. معلوم ہوا کہ ان خواتین کا تعلق گورکھپور کے ایک اور رئیس گھرانے سے ہے اور یہ ریحانہ کے لیے اپنے صاحبزادے کا پیام لائی ہیں جو خود اس وقت مشکل سے 4-5 سال کے رہے ہوں گے. شادی ظاہر فوراً نہیں ہو سکتی تھی لیکن ہایا نامے جواب چاہتے تھے. ببو کو یہ ڈر ہوا کہ شاید اسی وقت ان کی منی بہن کو لینے آئے ہیں. انہوں نے باقاعدگی سے ریحانہ کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی اور کسی صورت اس کو اکیلا چھوڑنے پر راضی نہیں ہوئے جب تک پیام لانے والوں کو ٹال کر چلتا نہ کیا گیا. ریحانہ کی شادی کا ذکر جو چھڑا تو جی چاہا کہ اس کو دلہن بنا ہوا دیکھیں. ہمارا زبیدہ اور میں نے اپنے اپنے زیور کے صندوقچے پھکوڑے اور ریحانہ کو گوٹی کا دوپٹہ اڑا کر ٹیکا جھومر باقی سب کچھ پہنا کر دلہن بنایا. یہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ جی چاہا کے ساتھ میں ایک دلہا بھی ہو. لہٰذا ببو غریب کو یہ ڈور ادا کرنے صفحہ نمبر 54 کے لیے گرفتار کیا گیا اور سر بند جوڑا اور صافہ پہننے پر مجبور کیا گیا. اب تک کہیں میرے البم میں اس ننھے سے جوڑے کی تصویر لگی ہوئی ہے. ایک نہایت شرمائی لجائی اور دوسرے بغاوت پر آمادہ. اسی طرح گورکھپور میں وقت گزرتا تھا. گھر میں کوئی کام کرنے کو نہیں تھا. اگر شہر میں دلچسپی یا سیر و تفریح کے ذرائع ہوتے بھی تو جواد کی حیثیت اور پابندیوں کی وجہ سے میں ان سے مستفید نہیں ہو سکتی تھی. وغیرہ جس کی وجہ سے ریحانہ کی جان بچی تھی اپنی بھانجی کو بے حد چاہتی تھی اور اس کو کہانیاں سنانے اور اس کے ساتھ کھیلنے میں وقت صرف کرتی تھی. وغیرہ ہی کی وجہ سے تھوڑے ہی عرصے میں ریحانہ بیگم کی ترقی ہو گئی اور وہ دلہن سے دلہا کی اما کے درجے تک پہنچا دی گئی. ہم لوگ بیت المجید میں ٹھہرے ہوئے تھے جب ایک دن ہمارا نے ریحانہ کو اس ترقی کی اطلاع دی. ہم اپنی گڑیا کی شادی کر رہے ہیں, گڈا تمہارا گڑیا میری ہوگی. شادی کے بعد گڑیا اور اس کا تمام جہیز تمہارا ہو جائے گا. ریحانہ بہت خوش تھی. اس کی خلوص شادی کے انتظام میں مصروف ہو گئی. ہمارا ان کے دوستوں نے مل کر گڑیا کے جہیز اور بری کے جوڑے سیے, جن میں ساڑیاں, شلوار قمیض, خرارے, تنگ پاجامہ اور پشواز سب کچھ شامل تھا. جہیز میں سونے چاندی کے زیورات, چاندی کا لوٹا, خاصدان, خاندان تھالی, چینی کے برتن اور باقی لوازمات بھی تھے. اس کے علاوہ لکڑی کا گھر بنوایا, اس میں پردے ڈالے, چھوٹے چھوٹے قالین کے ٹکڑے بچھائے اور سارا جہیز اس میں سجا دیا. میری بچی کی خوشی کے خاطر کتنے پیار اور محبت کے ساتھ میرے گھر والے اس کھیل میں شریک ہوئے. ابا کی ٹم ٹم کی گھوڑی نکلوائی گئی, اس پر گڈے کو بٹھایا گیا اور ساتھ میرے چھوٹے بھائی طارق بیٹھے. بینڈ باجے کے ساتھ برات آئی. ہمارا کا کمرہ اوپر کی منزل پر تھا, لہذا تقریبات وہیں ہوئی. قاضی صاحب آئے جو میرے دوسرے چھوٹے بھائی اختر تھے. انہوں نے نکاح خاص قاضی جی والے لہجے میں پڑھوایا. نکاح پڑھانے پر انہیں چوننی بطور فیس دی گئی. اس کے بعد گڈے گڑیا پر سے خیرات نچھاور کی گئی اور گڑیا رخصت ہو کر نیچے مہمان خانے میں آئی جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے. ہمارے کی طرف سے رات کے کھانے پر دوست, احباب اور رشتے دار موجود تھے. دوسرے دن رسم کے مطابق گڑیا کے بھائی لینے کے لیے بھی آئے جو میرے ہی چھوٹے بھائی صفحہ نمبر 52 اور گھر کے کچھ اور بچے تھے. ہمارے نے مٹھائی ساتھ بھجوائی اور شادی کی تمام رسمیں کی گئی. ریحانہ سے دلہے کی ماں کی حیثیت سے اور مجھ سے نانی کی حیثیت سے بہت عزت اور احترام سے پیش آیا گیا. ابا بھی دلچسپی لیے بغیر نہ رہ سکے. ہم تھوڑی دیر بعد چکر لگا کر دیکھ جاتے تھے کہ اب کون سی رسم ہو رہی ہے. اس واقعے سے تو جیسے ریحانہ کے سب خواب پورے ہو گئے. ہمارا نے ثابت کر دکھایا کہ وہ صحیح معنوں میں ماہر تعلیم ہے. کھیل کھیل میں بہت کچھ سکھا دیا. ریحانہ کے پاس اب بھی گڑیا کے جہیز کی ایک آدھ چیز یادگار کے طور پر رکھی ہوگی. ایسی یادیں کتنی حسین ہوتی ہیں, ان کو دہرانے میں کتنی شادمانی ہوتی ہے. میری زندگی میں کچھ ایسی یادیں ضرور ہیں. بعض یادیں ایسی ہوتی ہیں جو دل میں عجیب قسم کا درد و کسک پیدا کرتی ہیں. ایک حسرت سی ہوتی ہے کہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا, لیکن وقت گزر چکا ہے اور جسے کوئی واپس نہیں لا سکتا, بس احساس ندامت باقی رہ جاتا ہے. دیکھا جائے تو جواد میں میری زندگی اچھی گزر رہی تھی. کوئی جھگڑا یا ترقی نہیں تھی. ہاں کبھی کبھار اختلافات ہو جاتے, لیکن میں سمجھتی تھی کہ ہم بہت خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں. مجھے احساس بھی نہ ہوا کہ اندر ہی اندر ہمارے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. اب سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے زندگی کے ہر موڑ پر بہت غلطیاں کی. ہمیں اس بات کا بالکل شعور نہ تھا کہ کس طرح فاصلوں کو قربتوں میں تبدیل کریں. وہ تمام فیصلے اور اقدامات جو اس وقت کرنا چاہیے تھے, وہ دانش مندی, صبر و تحمل جو ضروری تھا, ہم میں نہ تھا. اور اس کمی کی ہمیں بھاری قیمت ادا کرنی پڑی. اگر کوئی ترقی ہوتی تو میں محسوس کرتی, کوئی جھگڑا ہوتا تو مجھے اندازہ ہوتا کہ میری زندگی غلط راستے پر چل رہی ہے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. جواد ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے اور ان میں صبر و تحمل کے ذخائر موجود تھے. وہ اپنی مرضی کو جبر و تشدد سے منوانے کے عادی نہیں تھے. نرمی سے کوئی اشارہ دے دیا کرتے کہ ان کی ایک کیا خواہش ہے, اس کے بعد آپ کی مرضی کہ آپ کریں یا نہ کریں. ہمیں ضرورت اس بات کی تھی کہ سمجھایا جاتا, ہماری تربیت باقاعدہ کی جاتی. اگر ضرورت ہوتی تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ سختی بھی کی جاتی, لیکن ایسا نہیں ہوا. چنانچہ حماقت در حماقت ہوتی چلے گی, زندگی اپنے غلط دھارے پر بہتی چلے گی. میرا خیال ہے کہ اس وقت مجھ سے زیادہ جواد کو صفحہ نمبر 53 یہ احساس ہو چکا تھا. شروع میں انہوں نے کوشش کی کہ وہ مجھے اپنے قریب لائیں, مگر میں نے ان کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. مثلا ان کو شکار کا بےحد شوق تھا. امام باڑے کے کاموں کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے شکار ایک تفریح کا ذریعہ ہوتا تھا. جنگل کے ریسٹ ہاؤس کے احاطے میں خیمے ڈال کر ہفتہ 10 روز ہرن, جنگلی سویر, میری گائے, چیتے اور ٹائیگر کا شکار کیا کرتے. ان کا شکار بہت اچھا تھا. کئی شیر اور ہرن جو انہوں نے شکار میں مارے تھے, ان کی کھالوں میں ہندوستان کے بہترین ماہروں سے بس بھروا کر الہلال کے ہال, گیلری اور ڈرائنگ روم میں سجا دیا گیا تھا. میں ایک دو بار کے علاوہ ان کے ساتھ شکار پر نہیں گئی. شادی کے شروع کے زمانے میں جواد نے بہت شوق سے میری گائے کے شکار کا انتظام کرایا, جو ہاتھی پر بیٹھ کر ہوتا ہے اور بہت خاص شکار سمجھا جاتا ہے. لمبی گھاس کے میدانوں میں ہاتھی پر بیٹھ کر آپ جاتے ہیں, نیلا وہیں سو رہا ہوتا ہے. ہاتھی کے قریب جانے پر وہ چھلانگ لگاتا ہے اور ہوا میں اسے گولی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ شکاری کی بڑی میراث سمجھی جاتی ہے. مجھے ان چیزوں کے متعلق کوئی علم نہیں تھا. جواد چاہتے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ چلوں, لیکن مجھے بخار تھا, اس لیے پکنک ملتوی کرنی پڑی. میں نے ان کے کام میں دلچسپی لی اور نہ ہی ان کے شوق میں. اسی طرح ان کو جو مایوسی ہوئی ہوگی اس کا اظہار کبھی نہیں کیا, کیونکہ ان کو زور سے بولنے, شکایت کرنے اور سخت سست کہنے کی عادت ہی نہیں تھی. یہ بات نہیں تھی کہ جواد کو ضرورت تھی کہ میں ان کا کام کروں، اچھے سے اچھا کام کرنے والے نوکر تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں اس طریقے سے ان کے قریب آؤں۔ نہ مجھے کام کرنے سے کوئی یار تھا، بس ایک انا کا پہلو تھا کہ کہیں کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ایک انسان کے پاس دولت اتنی ہی ہونی چاہیے جس میں وہ ایک پرسکون اور آرام دہ زندگی گزار سکے۔ زیادہ دولت انسانی رشتوں میں بہت حائل ہوتی ہے، بہرحال دولت کے ساتھ بھی بعض لوگ کامیاب زندگی گزار ہی لیتے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے گھر میں کچھ کام کرنے کو نہیں، سوائے اس کے کہ کتابیں پڑھوں یا شعر و شاعری پہ گفتگو کروں، لیکن یہ بات غلط تھی۔ میں بہت کچھ کر سکتی تھی، یہ میری نادانی تھی جو میں نے اپنے ارد گرد چھپے ہوئے موقعوں کو نہیں پہچانا۔ میں گھر داری کے فرائض طریقے سے ادا کرنا سیکھ سکتی تھی۔ اپنا صفحہ نمبر 54، وقت، تعلیم اور صلاحیتیں کارآمد طریقے سے استعمال کر سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں اکثر بیزار رہنے لگی اور مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا۔ اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے جواد گورکھپور سے زیادہ دن باہر نہیں رہ سکتے تھے۔ بہت گرمیوں کا بیشتر زمانہ گورکھپور کی گرمی میں گزارتے اور مجھے 6-6 مہینے کے لیے میسوری بھیج دیا کرتے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے پہاڑ پر جانے کی عادت ہی نہیں تھی، لیکن جب جواد مجھ سے کہتے تم یہاں بور ہو رہی ہو، جاؤ کچھ روز میسوری رہو، تو میں خوشی خوشی چلی جاتی۔ مہینے دو مہینے میں وہ چکر لگا لیا کرتے اور ہفتہ 10 روزہ رہ کر چلے جاتے۔ ہم بڑے خوش کے وہ آتے ہیں اور مل کر چلے جاتے ہیں۔ میسوری کی زندگی کچھ زیادہ مصروف تھی، یہاں چہر قدمی کر لیا کرتی تھی، جو دوست احباب بنا لیے تھے ان سے مل لیا کرتی تھی۔ سینما کی میں ہمیشہ سے بےحد شوقین تھی، میسوری میں رہ کر یہ شوق جی بھر سے پورا کرتی تھی۔ اس وقت ریحانہ 4 سال کی تھی، میں ایک کرائے کے مکان میں ٹھہری ہوئی تھی جس کا نام صرف ویو تھا۔ 11-12 بجے اٹھ کر نہا دھو کر کھانا کھاتی، کچھ وقت ریحانہ کے ساتھ کھیلتی اور اس کے بعد سینما کا چکر شروع ہو جاتا۔ گھر کے پاس کئی سینما ہاؤس تھے، کسی دن 2 شو دیکھا کرتی اور کسی دن 3۔ دوپہر میں پکچر پیلس میں میٹنی شو دیکھا جو کلہڑی بازار سے آگے تھا۔ اس کے بعد گھر آ کر چائے پی کیمبرج بیک روڈ پر ٹہلنے گئی، واپس کلہڑی جا کر ریالٹو سینما میں پہلا شو دیکھا۔ پکچر ختم ہونے کے بعد گھر پہنچتی تھی تو ریحانہ عموماً سو چکی ہوتی تھی۔ کھانا کھا کر پھر نیچے اتر کر مال روڈ کے پاس مجسٹک سینما میں رات کا شو دیکھنے اور واپس آ کر کتاب ہاتھ میں لی، چاکلیٹ کا پیکٹ کھایا، بستر میں گھسی اور ساری رات کتاب پڑھنے اور چاکلیٹ کھانے میں گزار دی۔ ایسی زندگی گزارنے والا انسان کتنا قاہر سست اور کتنا بیکار ہو سکتا ہے، مگر اس وقت یہی سمجھ میں آتا تھا کہ کتنی اچھی آرام دہ اور خوشگوار زندگی ہے۔ یہ تو میں نے میسوری کی زندگی کا ذکر کیا جو ایک دفعہ 3 مہینے میں نے گزاری تھی۔ یہاں کی سماجی زندگی میری مرضی کے مطابق تھی، میں نے کچھ دوست بنا لیے تھے، ان سے ملتی جلتی تھی، کبھی دعوتوں میں، کبھی صبح شام کی چہل پہل کے دوران، جبکہ مال روڈ ایک قسم کا ڈرائنگ روم بن جاتی تھی جہاں دوست احباب اور ملنے سفر میں پرسن والوں سے ملاقات ہو جاتی اور گپ شپ کا موقع مل جاتا تھا۔ یہ صبح شام کی ٹہل بھی میسوری کی سماجی زندگی کا بہت اہم حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے سویٹر بننے کا بے حد شوق تھا، ہر طرح کے رنگ کا اون خرید کر سویٹر بنا کرتی تھی۔ میسوری میں حسین سے حسین تک قدرتی مناظر ہر طرف دیکھنے کو ملتے تھے اور ان سے لطف اندوز ہونے میں بڑا چاہت گزرتا تھا۔ جب جواد ساتھ ہوتے تھے تو ہم لوگ اکثر دعوتیں کیا کرتے، دونوں کو شاعری سے گہرا لگاؤ تھا، مشاعروں میں شرکت کرتے جہاں اس دور کے چوٹی کے شاعروں سے ملنے کا موقع ملا اور جان پہچان ہوئی۔ احسان دانش، جگر مراد آبادی، جوش ملی آبادی، مجاز، شکیل بدایونی اور بہت سے شعرا ان میں شامل تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک سال جواد نے آل انڈیا مشاعرے کا انتظام کیا جس کے بعد ایک فیشن شو اور حسن کا مقابلہ بھی ہوا تھا۔ راجوں مہاراجوں کے علاوہ اور گھرانوں کی خواتین نے اس میں شرکت کی تھی۔ اس تقریب کے بعد جواد اور میں نے ایک اور مشاعرہ کلیسا میں کیا۔ اس رنگا رنگ اور حسین محفل کو سب شرکت کرنے والوں نے سیزن کا بہترین مشاعرہ قرار دیا۔ میں اس شام کو بھول چکی تھی جب ایک دن کئی برس بعد احسان دانش نے مجھے اس کی یاد دلائی۔ اس شام مجھے کیا خبر تھی کہ میری اور ان کی دوبارہ ملاقات کن حالات میں ہوگی۔ گورکھپور واپس آ کر جواد چاہتے تھے کہ میں غریبوں کے لیے کام کروں، خصوصاً ان کے کاشتکاروں کے لیے جو ملیریا میں مبتلا رہتے تھے، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، لہٰذا اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں۔ لیکن میں نے وہ کبھی نہیں کیا کہ میں اپنی عاقبت ہی سنبھال لیتی۔ میں اپنی زندگی ایک بے مقصد گزار رہی تھی، میرے بچے میری زندگی کا مقصد ضرور تھے، مگر مجھے اپنے میاں کو بھی مقصد بنانا چاہیے تھا، ان کی خواہشات کو بھی پورا کرنا چاہیے تھا۔ میرے پاس علم اور دولت تھی، مجھے غریبوں کی خدمت کرنا چاہیے تھی، میں کیا کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر میں نے کچھ نہ کیا اور میری زندگی یوں ہی بیکار گزرتی رہی۔ صفحہ نمبر 56، بانوان رنگا رنگ بس میں ارائیاں، یاد تھی ہم کو رنگا رنگ بس میں ارائیاں، لیکن اب نقش و نگار تاکہ نسیاں ہو گئیں۔ اسد اللہ غالب۔ جیسے جیسے ریحانہ پروان چڑھتی گئی، اس کی تخلیقی صلاحیتیں اور ذہانت کے اثر نمایاں ہوتے گئے۔ اس کا زیادہ وقت کتابوں اور پینسلوں کے ساتھ گزرنے لگا. ایک دفعہ جب چھٹی ہی تھی لائبریری میں بیٹھی انسائیکلوپیڈیا کی جلد دیکھ رہی تھی. ان دنوں میرے نندوئی احمد حسن آگرہ سے آئے ہوئے تھے. وہ لائبریری میں جھانک کر آئے تو بہت لوگ کھوئے ہوئے لہجے میں کہنے لگے, بھائی یہ لڑکی تو افلاطون ہوگی, اپنے سے دوگنی سائز کی کتاب لیے بیٹھی ہے. اس وقت احمد بھائی آگرہ میں سٹی مجسٹریٹ ہوا کرتے تھے. اسی حیثیت میں انہوں نے قائد اعظم کے آخری مقدمے کی صدارت کی تھی, جس کی تفصیلات شفیق احمد قریشی صاحب نے اپنی کتاب آگرہ میں 1942 کی تاریخ ساز وکالت میں لکھی ہے. ریحانہ میں خیال آرائی کی جھلک بھی دکھائی دیتی تھی. اس کی کہانی سنانے کی فرمائشوں کو ٹالنے کی غرض سے اس کے ابا کہا کرتے تھے کہ تم مجھے کہانی کیوں نہیں سناتی. سہن میں تخت پر بیٹھی اپنے باپ کے گھٹنے سے ٹیک لگا کر وہ تاروں بھرے آسمان کی طرف غور و فکر کے انداز میں دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص گورکھ پوری لہجے میں ایک کہانی شروع کرتی. ایک رہا آسمان, اس پر ایک ٹھو چاند چپکا رہا. صفحہ نمبر 57. ایک دن کا ہوا کہ چاند نیچے گر پڑا. ہم نے دوڑ کر اس سے ہاتھ میں اٹھایا تو چپ 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 چپ. ایک اور کہانی یوں شروع ہوتی, ایک ٹھو رہا آسمان اور ایک ٹھو رہا بھیڑیا. دونوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے چٹکنی یعنی چٹخنی لگا لی. آپ کا ہوا کہ آسمان کی انگلی سے خون نکلنے لگا. بیٹی تم تو دنیا جہان کی گپی ہو, جواب سے رہا نہ گیا وہ بیچ میں بول پڑے. اسی لیے ہم سن ہی نہ پائے کہ اس آسمان کا انت کیا ہوا. ریحانہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں کھوئی رہتی. اب اس کو میری اس طرح ضرورت نہ آ رہی تھی جیسے پہلے تھی. ایک دفعہ پھر میرے سینے میں دوسرے بچے کے لیے ممتا جاگی. بچے کی خواہش کرنا اور بچہ پیدا کرنا ہر عورت کا حق ہے. جواد کا کہنا تھا کہ تم نے ریحانہ کے وقت اتنی تکالیف اٹھائی ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان رہے, اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ جواد بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کافی تکلیفیں مجھ سے نہیں انہیں پہنچی ہوں گی. وہ تیار نہیں تھے کہ دوبارہ اسی تجربے سے دو چار ہوں, لیکن میرا حال یہ تھا کہ خواہش طرف کی صورت اختیار کر گئی. اپنی طبیعت ہی کچھ ایسی تھی, میں نے اب دلیلیں دینی شروع کی کہ مجھے لڑکا چاہیے. حالانکہ جب ریحانہ ہونے والی تھی تو میری سخت خواہش تھی کہ لڑکی ہو, بیٹا تو موجود ہی تھا. ریحانہ 5 سال کے اور شیخو 15 سال کے تھے جب میری دوسری بیٹی وغیرہ پیدا ہوئی. یہ گورکھپور ہی میں گھر پر 26 نومبر 1943 کو رات کے 12 بجے کے بعد کسی وقت پیدا ہوئی. جب میں نے بچی کو نہلانے سے پہلے دیکھا تو اس کی شکل مجھے بھونڈی لگی. اس دن شام ہی سے جواد غیر معمولی طور پر سوٹ زیر تنگ کیے گھوم رہے تھے. جب بچی ہو گئی اور اندر کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ حسب معمول ڈریسنگ گاؤن میں ہی ہے. میں نے ہنس کر کہا, لڑکی کے انتظار میں تو بہت سوٹ ووٹ پہن کر گھوم رہے تھے, اب آپ نے پھر ڈریسنگ گاؤن پہن لیا. اس کے بعد میں نے ان کو اطلاع دی کہ لڑکی بدسورت ہے. ان کا چہرہ اتر گیا اور وہ اسے دیکھنے گئے. اس وقت تک بچی نہلائی جا چکی تھی اور کپڑے پہنا دیے گئے تھے. جواد دیکھ کر آئے تو کہنے لگے, نہیں تمہارا خیال بالکل غلط ہے, بچی بہت اچھی صورت کی ہے. سفر نمبر 58. جب بچی کو واپس کمرے میں لایا گیا تو میں نے دیکھا کہ پیدائش کے وقت جس سوجن کی وجہ سے اس کی ناک پکوڑا ہو گئی تھی اتر چکی ہے. بچی بہت گوری چٹی خوش شکل ہے. سر پر ہلکے بھورے بالوں کا گچھا تھا اور ہاتھ پاؤں بہت خوبصورت تھے. ایک بار پھر بہت ہی انہماک کے ساتھ میں بچی کی دیکھ بھال میں محب ہو گئی. جیسے جیسے اس نے باتیں کرنی سیکھی اس کا بچپن ہی دلچسپ ہوتا گیا. یہ ذرا مختلف بچی تھی, غزالہ یا گالا جو اس کا نام پڑا, بے حد شریر تھی جیسا کہ عموماً اس عمر کے بچے ہوتے ہیں. اس کی باتیں بہت پیاری تھیں, بھاگ دوڑ ادھم مچانے میں ماہر اور اوپر سے حاضر جواب بھی تھے. اس کے بس کے آگے کچھ بے بس سے ہو گئے تھے. وہ تو شیخہ اور ریحانہ کی خاموشی اور فرما برداری کے عادی ہو چکے تھے, لیکن گالا کا کہنا ماننے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. کبھی اپنے ابا کی دراز پر چڑھ بیٹھتی, کبھی ان کا بستر خراب کر دیا, کبھی ان کی لکھنے کی میز پر چیزیں ادھر ادھر کر دی, کبھی ان کے غسل خانے میں گھس کر اپنے مشاہدوں کا اعلان کر دیا. جواد عاجز آ کر کہتے, بھائی تم اس کو کہیں بند نہیں کر سکتی. گالا جو کہانیاں سنایا کرتی تھی وہ اس کی بہن کی کہانیوں سے خاصی مختلف طرح کی ہوتی تھی. ایک ٹھوری بڑھیا, دو بھی تھیں تین بھی تھیں, وہ سب جاتی رہیں جگ میں. کیا کہا, جگ میں؟ ہاں جگ میں. تو پھر جگ گر کے ٹوٹ گیا اور سب مر گئی. ابھی ریحانہ چھوٹی ہی تھی جب میں نے اس کو نسوری کے بورڈنگ اسکول میں ڈال دیا, حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا. شاید اس لیے کہ میری زندگی میں تنظیم نہیں تھی اور میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی زندگی اس سے مختلف ہو. یہ نہیں سوچا کہ زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ ماں کے پاس رہے. یہ 7-8 سال کی تھی جب بورڈنگ ہاؤس سے پہلی بار چھٹیوں میں گھر آئی. اس وقت اس کا دل چاہتا ہوگا کہ اب ماں کے پاس رہے. اس کا کمرہ میں نے صفحہ نمبر 59 بہت خوشی سے اسے دکھایا. وہاں اسے سلایا گیا. اس کے پاس آیاس ہوتی تھی. میرے اور اس کے کمرے کے بیچ ایک گیلری تھی. رات کے 12 بجے میرے کمرے میں آئے اور کہا کہ ہم آپ کے کمرے میں سوئیں گے, بجائے اس کی کہ میں فوراً اسے اپنے پاس سلا لیتی. میں نے پھر وہی حرکت کی کہ اٹھ کر اسے سمجھایا بجھایا اور اس کے کمرے میں واپس لے گئی. اس کے بعد اس نے مجھ سے کبھی نہیں کہا نہ کبھی کوئی چیز مانگی. یہی وجہ ہے جو آپس میں بہت محبت ہونے کے باوجود فاصلے قائم ہو گئے. یاد ماضی عذاب ہے یارب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. ریحانہ اور شیخہ کی غیر موجودگی میں گھر بالکل سونا ہوتا, لیکن گالا کے رہتے یہ کہاں ممکن تھا. وہ تو 10 بچوں کے برابر ادھر مچا لیتی تھی. اسے قابو میں رکھنا آسان نہیں تھا. اس کے پاس ہر سوال کا جواب اور ہر ہدایت کے لیے سوال اور ہر شخص کے لیے ایک حکم فوراً موجود ہوتا. ماسٹر فاروق دیوانہ جواد کی مل اور امام باڑی کے مینیجر تھے. ان کی لمبی سفید داڑھی تھی. جب بھی آتے تو گالا کو تاکید کی جاتی کہ ان کو عذاب کرو. گالا کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیوں کرے, مگر کر لیتی تھی. ایک دن اپنے ابا کی گود میں بیٹھی رسالے میں تصویریں دیکھ رہی تھی. اس میں ایک تصویر کسی داڑھی والے آدمی کی بھی تھی. اپنے باپ سے انتقاماً نہایت تحکم سے بولی, ابا جی اس کو عذاب کرو. اپنے بڑے بھائی اور بہن کا ان پر بھلا کیا روب ہوتا. ایک دن کیلا کھا رہی تھی جبکہ سامنے شیخا بیٹھے تھے. میں نے کہا, بیٹی بھائی کو بھی کیلا دو. فوراً کیلے کا چھلکا اتار کر بھائی کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی, تم چھلکا کھاؤ ہم کیلا کھائیں. ایک دفعہ بیٹھی ہوئی رسالے میں کینچی سے تصویریں کاٹ رہی تھی. ریحانہ بھی وہیں بیٹھی تھی اور ان کو بھی کینچی چاہیے تھی. میں نے کہا, بیٹا آپا کو کینچی دے دو. بہن سے کہنے لگی, ہم کینچی سے کاٹیں تم انگلی سے کاٹو. ان کی آیا مارگریٹ اپنے کام میں ماہر تھی, لیکن گالا کے آگے وہ بھی بے بس ہو جاتی تھی. گرمیوں کے دن تو ہم سب پیچھے کے پلان میں پلنگ بچھو کر سویا کرتے تھے. دران کے آگے لان تھا اس کے, صفحہ نمبر 7. پرے میدان, ریلوے لائن, پھر کھیت ہی کھیت تھے. اندھیرا ہو رہا تھا اور مارگریٹ ان کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی. ساری کہانیاں سنا چکی ہیں, ساری لوریاں گا چکی, لیکن گالا کسی طرح سو کے نہیں دے رہی تھی. مارگریٹ نے سوچا کہ اب ذرا ڈرانے دھمکانے سے کام لیا جائے. بولی, سو جاؤ, پیچھے کھیت میں باگڑ بلا چھپا بیٹھا ہے, نہیں سو گی تو آ کر تمہیں لے جائے گا. گالا فوراً آنکھیں کھول کر اٹھ گئی. کہنے لگی, کہاں ہے باگڑ بلا, بلاؤ ہم کو دکھاؤ. آیا بیچاری اپنا سا منہ لے کر رہ گئی. ہمارے ابا کا روب اور دبدبا کس پر حاوی نہ تھا سوائے گالا کے. وہ الہلال آئے تو ایک دن گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں گالا دوڑ لگا رہی تھی. بھاگتے بھاگتے ابا کے قریب آتی تھی تو وہ اپنی ٹانگ آگے کر دیا کرتے اور ان کو رکنا پڑتا. ہٹاؤ, گالا نے حکم دیا. ابا نے ٹانگ ہٹا لی. وہ پھر بھاگتی ہوئی آئی تو ابا نے ایک مرتبہ اور ٹانگ آگے کر کے راستہ روک لیا. ہٹاؤ, ابا کو دوبارہ حکم ملا. انہوں نے پھر ٹانگ ہٹا لی. جب تیسری بار ابا نے ان کا راستہ روکا تو اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے گالا نے انہیں گھور کر دیکھا اور بولی, نانا ابا بلی پاجی ہو گئی ہے. اس پر ابا نے لاہور پڑھ کر اپنی ٹانگ کھینچ لی. بچیوں کو لے کر اکثر میں علی گڑھ جاتی تھی. کبھی کبھی جواد اور شیخ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے. ایک آدھ بار زبیدہ ان کے بچے بھی آئے. اس زمانے میں حمید کو رائل ایئر فورس میں جانے کا شوق تھا. خیال تھا کہ یہ اس کے لیے بالکل صحیح رہے گا. ابتدائی امتحان میں کامیاب رہا اور انٹرویو کے لیے بلا لیا گیا, لیکن عین وقت پر اسے ٹائیفائڈ ہو گیا اور انٹرویو میں نہ جا سکا. عمر مقررہ حد تک پہنچ چکی تھی, اس لیے دوبارہ موقع نہ مل سکا. اس وقت اس کے اندر کی شخصیت کے رنگ ابھرنے لگے تھے. ادب کا شوق, حاضر جوابی, طنز مزاح کی عادت اور دوسروں کو ہنسانے کی صلاحیت اس کی شخصیت کے خاص عناصر تھے. اسی وجہ سے ہر چھوٹے بڑے کو اس سے لگاؤ ہو جاتا تھا. صفحہ نمبر 61. ہمارا تعلیم کے شعبے میں تلاشی مارچ کی تیاری کر رہی تھی اور دوسروں کی خدمت کرنے کے جذبے سے بھرپور تھی. کتنی بھی مصروف کیوں نہ ہو, میرے بچوں کو کہانیاں سنانے اور حفیظ جالندھری کی پیاری پیاری نظمیں سکھانے کے لیے کہیں نہ کہیں سے وقت ضرور نکال لیتی. وحید بھائی بھی خوش شکل اور وجیہ تھے. یونیورسٹی میں تاریخ کے شعبے میں لیکچرر مقرر ہو گئے. کہا جاتا تھا کہ ان جیسا شیروانی اور پاجامے میں کوئی لگ ہی نہیں سکتا تھا. یہی لباس ان کی پہچان بن گیا. خوبصورت آواز اور نقلیں کرنے کی صلاحیت ان کو اماں سے ورثے میں ملی تھی. وہ کسی کا خاص انداز چن کر اس میں بے شمار مبالغہ ارائی کر کے نقل اس طرح اتارتے کہ وہ شخص فوراً پہچانا جاتا. وہ بے انتہا نرم دل اور محبتی بھی تھے. ان کی محبت ان کی آنکھوں سے جھلکتی تھی. ان کی آنکھیں بولتی تھیں. جو ان کے دل میں ہوتا وہ آنکھوں سے صاف ظاہر ہو جاتا. میں ان کے جذبات ان کی آنکھوں سے پڑھ لیا کرتی. وحید بھائی میں بھی طنز و مزاح کی زبردست صلاحیت تھی, لیکن اوروں سے مختلف. ہمارے گھر کے پاس ایک مرگھٹ تھا اور تقریباً روز ہندو اس میں مردے لے جایا کرتے تھے. ہمارے گھر کے سامنے سے جب گزرتے تو آواز آتی, رام نام ست ہے, رام نام ست ہے. کسی نے پوچھا, یہ کیا کہتے جا رہے ہیں؟ وحید بھائی بولے, یہ کہہ رہے ہیں روز روز مت ہے, ہمیں اٹھانا پت ہے. 1940 میں ان کی شادی ہمارے کی ایک سہیلی سفر سے ہو گئی. ان کی پہلی بیٹی سارا گالا کے ایک مہینے بعد پیدا ہوئی. سارا ہمارے ابا کی لاڈلی تھی. یہ ذرا کمزور اور گالا نہایت دبنگ تھی. حال ہی میں بنگال میں زبردست قسم کا قحط پڑ چکا تھا. اسی حوالے سے وحید بھائی گالا کو پیٹ بھرا انگریز اور سارا کو بھوکی بنگالن کہا کرتے. پیٹ بھرے انگریز نے غالباً یہ محسوس کیا کہ بھوکی بنگالن نانا ابا سے کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہے. انہوں نے اپنے آپ کو نانا کا محافظ مقرر کر لیا. سارا اگر ابا کی جیب سے قلم بھی لینے کی کوشش کرتی تو گالا چپٹ کر واپس لیتے ہوئے اسے تنبیہ کرتی, نہیں یہ نانا ابا کا ہے. تبھی تو جب گالا نمودار ہوتی تو ابا باقی بچوں کو خبردار کرتے, بچو بچو بھاگو شیر آ رہا ہے. مجھے دل ہی میں تسلیم کرنا پڑا کہ یہ بچی میرے بس سے باہر ہے. ایک دفعہ بانس کو آگے سے چیر کر صفحہ نمبر 62 اس میں لگام باندھ کر گھوڑا بنانا اور اس سے گیلری میں کھیل رہی تھی جہاں سے بانس چرا ہوا تھا, اس میں ان کا انگوٹھا دب کر چھل گیا اور خون نکلنے لگا. یہ روتی ہوئی میرے پاس آئی اور میں نے دھو کر پٹی باندھ دی. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ پھر وہی بانس لے گھوم رہی ہیں. میں نے کہا ابھی تمہارا ایک انگوٹھا بانس میں آ کے ٹوٹا ہے, اب پھر تم بانس لے کیوں گھوم رہی ہو؟ آگے سے کہنے لگے دوسرا انگوٹھا ٹوٹانے کو, اب بتائیے اس کا کوئی جواب ہے؟ ریحانہ اب 8 سال کی ہو چکی تھی, جب وہ اسکول کی چھٹیوں میں گھر آتی تو ان کو شلوار قمیض پہنائی جاتی, لیکن گالا صرف 3 سال کی تھی اور مارگریٹ ان کو فراکیں پہناتی. ان کا تقاضا ہوتا کہ ہم بھی شلوار قمیض پہنیں گے, اور اسی سلسلے میں ایک آدھ دفعہ انہوں نے بڑی بہن کو مارنے کی بھی جرات کی, جس پر ان کو سختی سے تنبیہ کی گئی. ایک دن شام کو حسب معمول دونوں آیائیں بچیوں کو نہلا دھلا کر باہر لے جانے کی تیاری کر رہی تھیں. گالا باسط تھی کہ آپا کی طرح شلوار قمیض پہننی ہے, اس سے مار کر انہوں نے ریحانہ کو ایک تھپڑ رسید کیا. ریحانہ کی آیا میرے پاس شکایت لے کر آئیں, کہنے لگی دیکھیے بیگم صاحبہ یہ ریحانہ بی بی کو مار رہی ہیں. میں نے گالا کو بلا کر پوچھا تم نے آپا کو مارا؟ بولی ہاں. میں نے کہا میں نے تم کو کتنی بار منع کیا ہے کہ آپا کو نہیں مارتے, کیا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگی ہاں کیا ہے. تو پھر میں نے پوچھا تو پھر اب مت کیجیے گا. مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی, میں نے منہ پھیر لیا. غسل خانے میں جا کر خوب ہنسی, اس کی شرارت کی کوئی حد نہیں تھی. ہر درخت پر چڑھتی تھی اور ہر گڑھے میں کود جاتی تھی. جو بھی مشکلات گالا جیسی بچی کی تربیت میں پیش آئی ہوں, مجھے یہ تو ماننا پڑے گا کہ اس کی وجہ سے زندگی بہت دلچسپ ہو گئی تھی. صفحہ نمبر 63 نہ جانے مجھے کیا سوجی جو میں نے گالا کو بھی بورڈنگ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا. معلوم نہیں کیسے ریحانہ کے اسکول کی ننس اسے داخل کرنے پر راضی ہو گئی. حالانکہ صرف 3 ہی سال کی تھی, یہ بورڈنگ میں مشکل سے چند روز ہی ٹک پائی. پہلی فرصت میں ریحانہ نے میرے ہاتھ پاؤں جوڑے کہ گالا کو نکال لیں, کیونکہ اس عرصے میں گالا نے اسکول اور بورڈنگ کا نظام اس حد تک درہم برہم کر دیا کہ بہن شرمندگی سے رونکھی ہو چکی تھی اور حکام کا ناٹکا بند ہو گیا تھا. جو سسٹر سویرے گھنٹی بجا کر لڑکیوں کو جگانے آتی, ان کو گالا کڑی ڈانٹ سنا چکی تھی. اسکول کے گرجے کے دروازوں پر عیسائیوں کا دعا پڑھ کر پھونکا ہوا پانی ہوتا تھا, اس کو جد کر کے پی گئی. ریحانہ کی جماعت کے دوران گیند سے کھیلنے پر مصر تھے, اپنی بات منوانے پر اس قدر فیل مچایا کہ ٹیچر بھی ہار مان گئی. یہ داستان سن کر مجھے اپنی بیٹی کی شرارتی طبیعت اور انتہائی کم سنی کا احساس ہوا. میں ریحانہ کی درخواست پر گالا کو واپس کلیسا لے گئی. اس زمانے میں ریحانہ کی صحت بگڑنے لگی اور ایک دبلی ہو کر پیلی پڑ گئی. ڈاکٹر کی رائے کے مطابق ٹانسلز نکالنے کا آپریشن کروایا, جس کے لیے جواد گورکھپور سے آ گئے. آپریشن کے دوران ہم دونوں آپریشن تھیٹر میں موجود تھے اور ریحانہ کے ہوش میں آنے تک اس کے پاس کھڑے تھے. نئی بے ہوشی کے عالم میں اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی نگاہ ہم پر پڑی. حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس خاموش اور فرما بردار بچے نے ہم دونوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ آپ میرے کمرے میں کیوں کھڑے ہیں, نکل جائیے. جیسے اس کی شخصیت تبدیل ہو گئی ہے. دبے پاؤں چپ چاپ میں اور جماعت کمرے سے باہر چلے گئے. ہمیں اب اندازہ ہوا کہ یہ خاموش ضرور ہے لیکن اپنے اندر اچھا خاصا غصہ اور بڑی زبردست شخصیت رکھتی ہے, جس کا پہلی بار اظہار نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوا, جو میں کبھی بھول نہیں پائی. ریحانہ کے آپریشن کے لیے ابا اور میرا بھی علی گڑھ سے آئے تھے. میرا کی دیکھ بھال سے ریحانہ جلدی صحت یاب ہو کر واپس اسکول چلی گئی. ابا اور میرا کے علی گڑھ لوٹ جانے کے بعد جواد اور میں نے کچھ روز اور مسوری میں قیام کیا تاکہ جو سیزن کے دن ابھی باقی تھے ان کا لطف اٹھا سکیں. مئی کے مہینے سے ستمبر کے آخر تک مسوری میں خوب گہما گہمی رہتی تھی. اس زمانے میں شمالی ہندوستان سے بالعموم 66 اور UP سے بالخصوص تمام اعلیٰ گھرانوں کے لوگ اور حکومت کے افسران کسی نہ کسی طرح تفریح گاہ میں نظر آ جایا کرتے تھے. کوئی مال لوٹ پر چہل قدمی کرتا ہوا تو کوئی کلہری بازار میں خریداری میں مصروف, کوئی گن ہل کیمپٹی فالس اور دھنولٹی میں گھوڑے کی سواری کرنے میں محض, تو کوئی پکنک منانے میں. کتاب گھر کے سامنے شام کو بینڈ انگریزی دھنے بجایا کرتا اور جھولا گھر میں طرح طرح کے جھولے لگے ہوتے. رنگ اور اسٹینڈرڈ میں اسکیٹنگ کا نظام تھا اور ریالٹی سنیما کے سامنے چٹپٹا چورن چنا جو اور لذیذ ترین گرما گرم آلو کی ٹکیاں ملا کرتی. بڑے بڑے ہوٹلوں جیسے کہ سیوائے شارل لیول اور ہیکمنز میں تقریباً روزانہ کوئی تقریب یا دعوت ہوتی تھی. مشہور و معروف نواب راجا مہاراجا اپنے نجی رکشاؤں میں نکلتے, باوردی مراجی ان کے آگے پیچھے ہوتے تھے. ان میں بڑودا, کپورتھلہ, پٹیالہ, رامپور, نانپارا, گوالیار, راج پیپلا اور کسمندہ وغیرہ کے راجا نواب شامل تھے. فلمی دنیا کے نمائندے بھی نظر آیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ اس زمانے کے مقبول ایکٹر موتی لال نے ایک دفعہ خاص میرے لیے دعوت کی تھی. ایک سیزن میں کلدیپ کور بیکھنٹ میں ٹھہری تھی اور مجھ سے پوچھا تھا کہ میں اپنا غرارے کہاں سے سلواتی ہوں. وہ میرے غرارے بہت پسند کیا کرتی تھی. کلدیپ کور اس وقت فلموں میں منفی کردار ادا کرنے میں مشہور تھی. مشاعروں میں چوٹی کے شعرا موجود ہوتے. بچوں کے لیے ہردوار کی صبح والٹ ڈزنی کی فلمیں دکھائی جاتی. میری ہارڈنگ کی دوست ایڈنا کی والدہ کا گھر کلیسا کے قریب تھا. ایڈنا کی مائک اسمتھ نامی شخص سے شادی ہو گئی تھی. وہ ماں کے پاس منصوری اکثر آیا کرتی اور میری اس کی ملاقات ہو جاتی. کچھ فاصلے پر ڈاکٹر رحیم رہتے تھے جن کی بیوی اصغری کوئی میرج میں پڑھا کرتی تھی. یہ ایک ملنسار جوڑا تھا. ان کی بیٹی بلو اور بیٹا سلو ریحانہ کی عمر کے لگ بھگ تھے. وکی آغا خان اور ایک اچھی دوست تھی. ان کے شوہر نواب رامپور کے عمدے سے منسلک تھے. ان کے کئی بچے تھے. ایک لڑکی ماریا کی شادی کئی سال بعد مصطفیٰ جتوئی سے ہوئی جو ایک زمانے میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے. صفحہ نمبر 65. ہارڈنگ کی پرانی دوست محمودہ بھی میسوری آیا کرتی تھی. میسوری کی رنگینیوں میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا جب بھوپال کے ایک اونچے گھرانے کی نہایت حسین لڑکیاں آیا کرتی. وصال الدین جنہوں نے پاکستان میں بیمے کے شعبے میں بہت نام پیدا کیا اور وہ اپنی پہلی بیمہ پالیسی ہمارے گھر بیچنے آئے تھے. پھر ان سے اور ان کے تمام بہن بھائیوں سے ہماری بڑی اچھی دوستی ہو گئی. لکھنؤ سے ہر سال مشہور بار ایٹ لا وسیم صاحب آتے تھے. ان کے خاندان کی لڑکیاں جب ہلکے رنگوں کے غرارے اور چنے ہوئے دوپٹے اوڑھ کر مال روڈ پر ٹہلنے نکلا کرتی تو دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. وسیم صاحب چودھری خلیق الزما صدیقی کے بہنوئی تھے. زکی چچا کے بیٹے احسن کی شادی چودھری خلیق الزما کی بیٹی یاسین سے ہوئی جبکہ کچھے کی شادی گورکھپور کے نوابزادے علی قدیر سے ہو چکی تھی جو کہ پولیس افسر تھے. میسوری میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارے ہوٹل بھر جاتے اور کہیں تل دھرنے کو جگہ نہ ملتی. ایک سال میرے بھائیوں کے ایک دوست جو ایئر فورس میں تھے ایک فوجی افسر کے ہمراہ میسوری آئے. انہیں کہیں سونے کو جگہ نہ ملی. آخرکار ہیکمنز ہوٹل میں ان کے لیے زمین پر گدے ڈال دیے گئے. وہ ایئر فورس افسر مقبول رب تھے جو پاکستان آ کر ایئر کموڈو اور لبنان میں سفیر ہوئے. ان کے ساتھ محمد ایوب خان تھے. اس واقعے کے 10 برس بعد انہوں نے پاکستان کے صدر کا عہدہ سنبھالا تھا. مجھے بڑا اچھا لگا کرتا جب کلیسا میں میرے پاس مہمان آ کر ٹھہرتے. زبیدہ اور ان کے بچے تقریباً ہر سال آیا کرتے تھے. ایک آدھ بار چواد کے بچپن کے دوست نور بھی آئے. مگر سب سے اچھا تب لگتا تھا جب میرے بہن بھائی زبیدہ کی موجودگی میں آتے. ایسے موقعوں پر لگتا تھا کہ گھر میں مسلسل دعوت ہو رہی ہے. مجھے اس زندگی میں بڑا لطف آ رہا تھا. مجھے اس بات پر فخر تھا کہ میں تعلیم یافتہ اور ذہین ہوں. کاش مجھے احساس ہوتا کہ میری ازدواجی زندگی کی شروعات ہی غلط ہوئی تھی. اپنی شادی کے 9 سال کے دوران میں یہ بھی جان گئی تھی کہ جواد ایک نرم مزاج آدمی ہے جن کی طبیعت میں تشدد اور جبر بالکل نہیں ہے بلکہ ایک ٹھہراؤ ہے. ان کے تعلقات ہمیشہ بہت نرمی اور انصاف پسندی پر مبنی ہوتے ہیں. وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور میرے ساتھ تو انہوں نے بہت ہی محبت کا سلوک سفر عمر 66 کیا. وہ جذباتی نہیں ہیں, عمل پر یقین رکھتے ہیں. مجھے اتنے عرصے کے لیے وہ میسوری بھیجتے تھے. میں سمجھتی تھی کہ میرے خیال اور محبت میں بھیجا جا رہا ہے. لیکن کیا اصل وجہ یہ تھی کہ وہ مجھے اس طرح سے علیحدہ کر کے کسی تنازع سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے. دوری تو آ چکی تھی اور اس خیال سے کہ مزید بگاڑ نہ آ جائے شاید وہ یہ سمجھتے ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو ہم الگ رہے ہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. عمر کے اس آخری حصے میں اپنی زندگی اور اپنی شخصیت کا سختی سے محاسبہ کرتی ہوں اور اپنی غلطیوں کو جاننے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ یہ اپنی تعریف کرنے سے کہیں زیادہ فائدہ مند ہے. فرصت ملی جو تجزیہ نفس کے لیے وہ صرف نقطہ چینی اغیار ہو نہ جائے. جہاں مجھے اپنی کوتاہیوں کا پورا پورا احساس ہے میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اور ہونے والا تھا اس میں قسمت کا کھیل بھی شامل تھا. میری غلطیوں کے ناطے حالات اور واقعات کی ہیر پھیر کی بنیاد پر قدرت مجھے ایک خاص سمت میں لے جا رہی تھی. میسوری کے ہستے کھیلتے 1947 کے زمانے میں کون سوچ سکتا تھا کہ جلد ہی میں ایک سنگین غلطی کرنے والی ہوں جو میری زندگی کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل ڈالے گی. نوٹ: سید حامد احمد بھائی کے داماد ہیں اور علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں. یہ اچھے شاعر بھی ہیں. درج بالا شعر انہیں کی ایک غزل کا ہے. صفحہ نمبر 67 بعنوان انجانی منزل. کیا کہوں اپنے چمن سے میں جدا کیوں کر ہوا اور اسیر حلقہ دام ہوا کیوں کر ہوا. اقبال. 1945-46 کے دوران یہ اندازہ ہوتا جا رہا تھا کہ عنقریب برطانوی راج کا خاتمہ ہونے والا ہے. مارچ 1940 میں لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہو چکی تھی. 1947 میں اس نے اصلیت اختیار کر لی. جون کے مہینے میں قائد اعظم نے آل انڈیا ریڈیو پر اس کی تصدیق کی. اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں میں جو ولولہ امیدیں اور خوشی تھی بیان کرنا مشکل ہے. جہاں چاہتے تھے کہ اس نئے ملک کو جا کر دیکھیں، اگر ممکن ہو تو وہاں بس جائیں، لیکن وہ ایک سجادہ نشین اور بڑی جائیداد کے مالک تھے، اس لیے ان کے رشتے دار اور امام باڑی کا عملہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ وہ جائیں۔ جواد نے مجھ سے کہا کہ پاکستان ضرور دیکھنا چاہیے اور وہاں ایک گھر لینا چاہیے۔ مجھے سفر کا شوق اور پاکستان دیکھنے کا ارمان بھی تھا۔ میں لاہور تو دیکھ چکی تھی کیونکہ میڈیکل بورڈ کے امتحانات وہیں منعقد ہوتے تھے، مگر کراچی کبھی نہیں گئی تھی جو کہ پاکستان کا مرکز بننے والا تھا۔ میں نے جب جواد سے کہا کہ میں کراچی گھومنے جانا چاہتی ہوں تو وہ فوراً راضی ہو گئے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بھی میرے ساتھ چلیں، لیکن ان کو گورکھپور میں کوئی ضروری کام تھا، اکیلے جانے میں بھی حرج نہیں تھا۔ میں نے سنا تھا کہ وسال الدین کے بھائی جمال کراچی جانے والے ہیں، سوچا چلو ساتھ مل جائے گا۔ ادھر بھی میرے کی چھٹیاں سفر نمبر 68 تھی، اور ان کا بھی ارادہ ہو رہا تھا کہ کہیں سیر و تفریح کے لیے نکلیں۔ میسوری میں مجھے ہائی فیور کی شکایت رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر کی رائے تھی کہ تبدیلی آب و ہوا کے خاطر مجھے سمندر کے کنارے رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کئی دفعہ بمبئی جانے کا ارادہ کیا مگر کبھی پورا نہ کر پاتی تھی۔ سوچا کہ چلو ایک پنتھ دو کاج ہو جائیں گے، پاکستان بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ سمندر کی آب و ہوا ہمیں رات آتی ہے یا نہیں۔ ہم نے طے کیا کہ کراچی ایک مہینے کے لیے جائیں اور وہاں مکان خریدنے کی کوشش کریں۔ اس فیصلے کے بعد جواد نے مجھے گھر کا بیانہ دینے کے لیے کچھ رقم دی اور خود گورکھپور کے لیے روانہ ہو گئے۔ گاڑا کو میں اپنے ساتھ لے جا رہی تھی، ریحانہ ویورلی کنوینٹ اسکول کے بورڈنگ میں تھی، ان کو وہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جولائی کے شروع کا زمانہ تھا۔ جب ایک دن ناشتے کے دوران اپنے ڈاک پر نظر ڈالی، جواد کے خط آیا ہوا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا، تم آج کل پاکستان جانے کی تیاری میں ہوگی، وہاں گھر ضرور دیکھ لینا اور بیانہ بھی دے دینا۔ انشاءاللہ جب تم واپس آؤ گے تب میں چوری کا چکر لگائیں گے، پھر اس وقت اور بات ہوگی۔ میں نے مالی اور چوکیدار کو بلا کر ہدایت دی کہ گھر کا خیال رکھیں، میں زیادہ سے زیادہ ایک مہینے کے لیے جا رہی ہوں، اس حساب سے اپنے اور گالا کے کپڑے رکھے اور روانگی کی تیاری کی۔ ریحانہ چھٹیوں میں گھر آئی بھی تھی، اس کو واپس اسکول بھیجنا تھا۔ گھر کے متعلق ضروری احکامات دیکھ کر اپنا سامان سمیٹا، پھر ہم کلیسا سے باہر نکلے اور ڈھلان سے نیچے اتر کر مال روڈ تک ٹہلتے ہوئے پہنچے۔ مال روڈ کے پاس ٹیکسی انتظار کر رہی تھی جس میں بیٹھ کر ہمیں دورا دوم کے اسٹیشن جانا تھا۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی، بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں چند دنوں کے لیے کہیں جا رہی ہوں، جیسا کہ پہلے بھی جاتی رہتی تھی اور آئندہ بھی جاتے رہنے کا ارادہ تھا۔ مال روڈ پر کتاب گھر کے سامنے سے ڈانڈی کا انتظام کیا، ریحانہ کو اس میں بٹھا کر مالی کے ساتھ اسکول روانہ کیا۔ مجھے احساس تھا کہ ریحانہ چاہ رہی تھی کہ میرے ساتھ چلے، کیونکہ گالا ساتھ جا رہی تھی۔ مجھے بہت دکھ تھا کہ میں ایسے نہیں لے جا سکتی تھی، کیونکہ اب اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کے اسکول سے اجازت لیتی، چنانچہ بہت ہی بوجھل دل کے ساتھ سفر نمبر 69 اسے رخصت کیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب تک یہ آنکھ سے سوجھل نہ ہو گئی اس کے آنسو مجھے نظر آتے رہے۔ کتاب گھر سے میں مڑی، نیچے جانے کے لیے ٹیکسی اسٹینڈ تھا۔ اس جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے میرے قدم جھکے، میرے دماغ میں خیال کا جھونکا سایا کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر وہ لمحہ گزر گیا اور میں نیچے ٹیکسی کی طرف چل پڑی۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ میرے قدم جس وقت اٹھے ہیں وہ کبھی واپس نہیں لوٹیں گے۔ میسوری کی سڑکیں، پہاڑیاں، ڈھلانیں اور قدرت کے حسین مناظر جو مجھے اس قدر عزیز تھے پھر کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوں گے۔ اس مہینے کو بیتے 50 برس سے بھی زیادہ گزر چکے ہیں، اس عرصے میں تقریباً ساری دنیا گھوم چکی ہوں لیکن میسوری نہیں گئی۔ حالانکہ دل بے اختیار چاہتا ہے، کیا معلوم اس وقت کوئی طبی خیال آ رہا ہو جب میرے قدم جھچکے تھے کہ میں سوچ سمجھ کر آگے بڑھوں، کیونکہ وہ قدم مجھے ایک انجانی زندگی کی سمت لے جا رہے تھے۔ میں اس لاشعوری جھجک کو نظر انداز کرتی چلی گئی۔ یہ گمان بھی نہیں تھا کہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات اس قدر تیزی سے اس حد تک بگڑ جائیں گے کہ ایک سے دوسرے ملک میں سفر کرنا اگر ناممکن نہیں تو کم از کم دشوار ضرور ہو جائے گا۔ ٹیکسی نے نکالا اور مجھے دورا دور کے ریلوے اسٹیشن پہنچا دیا جہاں سے جمال ہمارے ساتھ ہو لیے دہلی میں ہمارا مل گئے اور اس طرح ہم اکٹھے لاہور کے ذریعے کراچی کے لیے روانہ ہوئے۔ ایک تبدیلی لاہور اور کراچی کے اسٹیشنوں پر دیکھی، دہلی، لکھنؤ اور گورکھپور کے اسٹیشنوں پر تو دہی، بلے، پوری، کچوری اور ملائی کے برف جیسی چیزیں ملتی تھیں، لیکن یہاں ابلے ہوئے انڈے اور بھنے ہوئے تیت اور بٹیر بک رہے تھے۔ یہ فرق اچانک محسوس ہوا اور اچھا لگا۔ کراچی پہنچ کر ہم پیلس ہوٹل میں اترے، یہاں دو کمرے بک کیے تھے، ایک کمرے میں جمال، دوسرے میں ہمارا اور میں اور کالا تھے۔ یہ علاقہ سول لائنس کہلاتا تھا، جولائی کا مہینہ تھا اور اس زمانے میں شمال مشرقی ہندوستان کی وادیوں میں برسات شروع ہونے والی تھی اور شدید گرمی پڑ رہی تھی، لیکن کراچی میں موسم خوشگوار تھا، سمندر سے تازہ اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، بادل آتے اور برسات کا موسم ہو جاتا لیکن بارشیں نہیں ہوتی تھیں۔ شہروں والا موسم سمجھ لیجیے، نہ منڈک، نہ کیچڑ، نہ چیز صاف ستھری۔ کراچی کی آبادی بہت کم تھی، پورا شہر خاص نمبر 70 طور سے سول لائنس کا حصہ اتنا صاف ستھرا تھا کہ یاد کرتی ہوں تو یقین نہیں آتا۔ روزانہ صبح شام گاڑی آتی تھی اور صابن کے پانی سے سڑکیں دھلتی تھی۔ کراچی کی آب و ہوا کا مجھ پہ اچھا اثر ہوا اور نظرے کی کیفیت بالکل غائب ہو گئی۔ شروع کے دن بڑی گہما گہمی کے رہے اور ہم نے جی بھر کے لطف اٹھایا۔ سب کو خبر تھی کہ 14 اگست 1947 کا دن تاریخ خاص ہوگا، برطانوی راج دم توڑ دے گا اور برصغیر 200 سال کی غلامی کے بعد پھر سے آزادی کا سانس لے گا۔ کراچی شہر میں جوش و خروش سے ابھرا پڑا تھا. پاکستان کے قیام کے سلسلے میں جھنڈا بلند کرنے اور قائداعظم کی پہلی کابینہ کی حلف برداری کی تقریبات یہیں منعقد ہونا تھی. ہم سے ایک مہینے کے لیے آئے تھے اور واپس جانے کا وقت قریب تھا. میرا بہت جی چاہا کہ میں ان تاریخی تقریبات کو دیکھ سکوں, پھر کہاں ایسا سنہری موقع آتا تھا. خدا کا کرنا یہ ہوا کہ میری دوست اظہری رہیں کی بڑی بہن ان تقریبات کو دیکھنے کے غرض سے کراچی پہنچی. ان کا نام امتیاز بیگم تھا, بیگم عزیز الرحمن, لیکن ہم انہیں بڑی آپا کہتے تھے. یہ بھی پہلے ہوٹل میں تھا, یعنی اس طرح مجھے اطمینان ہو گیا کہ ان کا ساتھ رہے گا. جمال ہمارے واپس چلے گئے, میں گالوں کو لے کر رک گئی. پہلے دن 7 اگست کو کراچی پہنچے. ان کا طیارہ ماری پور کے ہوائی اڈے پر اترنا تھا. وہاں پہ نسبتاً کم لوگ موجود تھے, اس لیے گالا مجھے سامنے ہی جگہ مل گئی. ہمارا آگے کٹھیرا تھا اور اس کے بعد وہ جگہ جہاں جہاز سے اتر کر انہیں باہر آنا تھا. گالا میری گود میں تھی. آسمان میں قائداعظم کا جہاز ایک نقطے کی صورت میں نمودار ہوا اور پھر جیسے جیسے نیچے اترتا گیا بڑا نظر آنے لگا, حتیٰ کہ ہمارے سامنے چند گز کے فاصلے پر آ کر رک گیا. لوگوں کے جوش کی انتہا نہ رہی, سب نے زور اور شور سے نعرے لگانے شروع کر دیے. گالا کو تجسس ہوا, اپنی عادت کے مطابق سوال کیا, کون آ رہا ہے؟ میں نے کہا قائداعظم محمد علی جناح صاحب آ رہے ہیں. جہاز کا دروازہ کھلا, قائد ہماری نظروں کے سامنے تھے, نہایت دبلے پتلے لیکن دور سے بھی ان کی شخصیت سے روب ٹپکتا تھا. مجمع ابل پڑا اور ہر طرف سے آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی. دیکھو دیکھو وہ آگے جناح صاحب آ گئے, قائداعظم تشریف لے آئے ہیں, وہ دیکھو اسی طرف آ رہے ہیں. صفحہ نمبر 71. گلا سے رہا نہ گیا, وہ بھی جذبات کے روب میں بہ کر چیخ چیخ کر بولی, جناح چچا آ گئے, جناح چچا آ گئے. ہر طرف سے لوگوں نے مرکے ہمیں گھومنا شروع کیا. میں شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی. جلدی سے گالا کو چپ کرایا, زیادہ بھیڑ نہیں تھی تو جناح صاحب کو موقع ملا کہ سب سے ہاتھ ملائے, خصوصاً ان لوگوں سے جو ریلنگ کے ساتھ تھے. اس سے مجھے بھی ان سے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل ہوا. جسے پیچھے رہنے والی کہاں تھی, انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور قائداعظم نے اسے بھی ہاتھ ملایا. ایک شام جم خانہ کلب کی کسی تقریب میں جناح صاحب سے باقاعدہ ملاقات ہوئی. اتفاق دیکھی کہ جس سفر پر بیٹھی تھی ان سے کرا کر بیٹھ گیا. میرے ڈر کے بارے برا حال تھا, ان کی شخصیت کا مجھ پر اس قدر روک پڑا کہ میرے منہ سے بات ہی نہیں نکل پا رہی تھی. ایک دو سوال اجراہ تہذیب انہوں نے مجھ سے کیے. مجھے بس یہ یاد ہے کہ میں نے ہڑبڑا کر انہیں یہ بتایا کہ میں مسوری میں مسلم لیگ کی خواتین کی تنظیم کی صدر رہ چکی ہوں. گورنر ہاؤس میں حلف برداری کی تقریب ہوئی تو خوش قسمتی سے مجھے دوسری قطار میں جگہ مل گئی. لوگ کم تھے, مجھے سب کچھ ساتھ نظر آ رہا تھا. میرے پاس ایک کیمرہ تھا جس میں سے کابینہ کے ارکان کی حلف تصدیق کی تصویر کھینچ رہی تھی. جناح صاحب, نواب زادہ لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر کی حلف برداری مجھے خاص طور سے یاد ہے. یہ تقریب قابل دید تھی. جناح صاحب بہت دبلے لگ رہے تھے, ان کی رنگت پیلی ہو رہی تھی. میرے خیال میں وہ اس وقت بھی کافی بیمار تھے. جب وہ ہاتھ اٹھا رہے تھے تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ ان کا میز پر رکھا ہاتھ کانپ رہا ہے. میں تصویر کھینچنے میں محض تھی, کیمرے کی آواز پر قائداعظم نے مڑ کر دیکھا. ہم ڈر کا فوراً دبک گئے, شاید نظم و ضبط میں فرق آ رہا تھا. بہرحال یہ تجربہ بہت نایاب تھا. مجھے فخر ہے کہ تقریب مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہوئی. جس کے لیے ہم رکے تھے وہ مقصد تو پورا ہو چکا تھا, لیکن اب کراچی سے جتنی ریل گاڑیاں جا رہی تھیں وہ ہندو اور سکھ مہاجرین سے لگی ہوئی تھی جو پاکستان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان فسادات شروع ہو چکے تھے اور ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم تھا. شروع صفحہ نمبر 72. میں جو ریل گاڑیاں لاہور کے اسٹیشن پر دہلی سے پہنچی تھی وہ ان لوگوں سے بھری ہوئی تھی جو مختلف دفاتر اور سول سروس کے ملازمین تھے جنہوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا تھا. فسادات کے نتیجے میں سکھوں نے گاڑیاں روک کر مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا. بعض گاڑیاں لاہور کے اسٹیشن پر ایسی آئی تھیں جو لاشوں سے بھری تھی اور جن کے ڈبوں سے انسان کا خون ٹپک رہا تھا. کچھ گاڑیوں میں مرد عورتیں اور بچے زندہ بچ گئے تھے مگر پوری طرح زخمی تھے. ان لوگوں کو رکھنے کے لیے جلدی جلدی کیمپ لگائے جا رہے تھے. میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح واپس گھر چل جاؤں لیکن اب تاخیر ہو چکی تھی. ریل گاڑیاں چلنا بند ہو گئی تھیں, ہوائی جہاز کا تو سوال ہی نہیں تھا. سارے راستے بند ہو چکے تھے, واپس جانے کا کوئی امکان نہیں تھا اور ہمیں سنجانی جگہ پھنس چکے تھے. میرے پاس ایک سوٹ کیس کپڑوں کا 20-25 ہزار روپیہ تھا جو مکان کے دیانے میں روزمرہ کے اخراجات کے لیے ساتھ لائی تھی. آخر یہ کتنے دن چلتے. پیرس ہوٹل سے میں نزدیک ہی نارتھ ریسٹورینٹ ہوٹل میں منتقل ہو گئی. مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ زیادہ دن ہوٹلوں میں رہنے کی ہمارے پاس گنجائش نہیں. مجھے کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنی تھی جہاں گالا کو لے کر کفایت چوائس سے انتظار کا وقت گزار سکی. اب سختی اور آزمائش کا دور شروع ہوا. میں اکیلے ایک بچی کے ساتھ اجنبی دیار میں پھنسی ہوئی تھی, اپنے شوہر اور ایک بچی سے الگ, رشتے داروں سے دور. میرا آگے سوال یہ تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے, کس طرح گزارا ہوگا. اس پریشانی کے دور میں مجھے ایسا لگا جیسے میری دائیں آنکھ کے سامنے کالے دھبوں کی بارش ہو رہی ہے, لیکن اس وقت اس پر توجہ دینے کا کس کو ہوش تھا. اس دوران خبر ملی کہ سکھوں نے علی گڑھ پر حملہ کر دیا ہے. میں بہت پریشان تھی کیونکہ میرے ماں باپ بہن بھائی سبھی تو علی گڑھ میں تھے. میں ساری رات رویا کرتی تھی. اسی پریشانی میں نے بھاگ دوڑ شروع کی اور سردار عبدالرب نشتر صاحب سے ملنے گئی جو اس وقت وزیر مواد صاحب تھے. میں نے نشتر صاحب سے کہا کہ آپ کسی طرح سے ہوائی جہاز چارٹر کروانے کا انتظام کر دیں تاکہ وہ علی گڑھ سے میرے رشتے داروں کو لے آئیں, کیونکہ اس وقت تک دیگر تمام ذرائع بند ہو چکے تھے. صفحہ نمبر 73. ہم اس سلسلے میں بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑی مشکل سے نہرو صاحب سے فون پر رابطہ قائم ہوا. یہ کہہ کر انہوں نے بجٹ سے یہ شیئر کرا. میں اس بت کو التجا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. کہنے لگے فی الحال ہندوستان سے رابطے کے تمام ذرائع منقطع ہو چکے ہیں. یہ دن انتہائی فکر پریشانی کے تھے. جواد اور شیخا گورکھپور میں, ماں باپ بہن بھائی علی گڑھ میں, ریحانہ نسوری میں, زبیدہ اور ان کا خاندان لکھنؤ میں تھے. کسی سے بھی رابطہ قائم کرنا ناممکن ہو چکا تھا. اس دوران پیسوں کی تنگی کا خدشہ بھی لاحق ہو گیا. میرے پاس وہ رقم بچی تھی جو گھر کے لے آنے کے لیے تھی. میں چاہیے ضروری تھا کہ میں ہوٹل سے تیار منتقل ہو جاؤں. بڑی آپا ہوٹل میں میرے ساتھ ہی تھی. ان کے گھر والے بھی اس دوران پہنچ چکے تھے. ان سے بڑی آپا نے کسی مناسب چائے رہائش کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی تھی. ایک دن انہوں نے مجھے آ کر بتایا کہ قریب ہی ایک نئی بلڈنگ بن رہی ہے جس کی نیچے کی منزل میں دکان ہے اور اوپر کی دو منزلوں پر فلیٹ ہے. ہر ایک مکان ایک ہندو ہے جو ہندوستان جانے والا ہے. دو فلیٹوں پر تو قبضہ ہو چکا ہے, ایک جو بھی مکمل نہیں ہے. اس کا پرمٹ میں نے اپنے لیے لے لیا ہے. دوسری منزل پر جس فلیٹ میں مالک خود رہتا ہے اس کا پرمٹ میں نے تمہارے لیے لے لیا ہے. بعد میں معلوم ہوا کہ مالک مکان فلیٹ کو مقفل کر کے بمبئی چلا گیا ہے. چنانچہ انہوں نے ایس پی صاحب سے اجازت لی کہ وہ پولیس کی نگرانی میں فلیٹ کا تالا کھول کر مالک مکان کا سامان اپنے قبضے میں کر کے فلیٹ ہمارے حوالے کر دیں. اس عرصے میں میں ہوٹل چھوڑ کر بڑی آپا کے ساتھ ان کے فلیٹ میں آ گئی. میرے ساتھ گالا اور حسن علی تھے. حسن علی علی لال میں ہمارے باورچی تھے تو فتحات شروع ہونے سے پہلے گورکھپور سے میرے پاس آ گئے تھے. دوسرے دن جب میں نے اوپر جا کر فلیٹ کو دیکھا تو پتا چلا کہ اس کا تالا ٹوٹ چکا ہے اور کوئی قبضہ کر چکا ہے. میں دروازہ کھٹایا تو دروازہ کھلا تو معلوم ہوا کہ نہایت سے کبھی ہلکل خواہ شکل کا انسان سامنے کھڑا ہے. تھوڑی دیر کے لیے تو جیسے میرے دل کی حرکت بند ہو گئی. پھر میں نے ہمت سے کام لیتے ہوئے سسمبر 74 صبح کچھ کہنے کی ضرورت تھی. یہ تالا آپ نے کیسے توڑا؟ اس فلیٹ کا لاسٹ آرڈر تو میرے پاس ہے. اس کا تالا تو پولیس کو توڑنا تھا جب یہ آنے والی ہے. انہوں نے جواب دیا اس کا تالا ہم نے توڑا ہے اور اب یہ ہمارا فلیٹ ہے. میں نے اس طرح کی کیفیت میں بات کو دہراتے ہوئے کہا میں سپرنٹینڈنٹ سے بات کر کے آئی ہوں. ان کے آدمی ابھی آنے والے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر یہ فلیٹ آپ میرے لیے چھوڑ دیں. یہ بات ان کی ذرا سمجھ میں آئی. کہنے لگے یہاں بہت سے مکانات خالی پڑے ہیں. ان میں سے کسی پر بھی قبضہ دلوا دوں گا. یہ فلیٹ میں آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ یہ کاروباری علاقے میں میرے لیے بالکل صحیح ہے. مجھے اسی کی ضرورت ہے. چلیے میں آپ کو بڑا سا مکان دلوا دوں. میں نے کہا بھائی نہ کھیلی والا سو ایک اچھی ساتھ ہے. یہ فلیٹ میرے لیے موزوں ہے کیونکہ میری ملنے والی نیچے کے فلیٹ میں رہتی ہیں. آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ فلیٹ مجھے دے دیں. ان کے دل میں کیا آیا؟ کہنے لگے آپ نے مجھے بھائی کر لیا. اس کے بہن ہونے کے ناطے میں آپ کو یہ فلیٹ دے دوں گا. آپ بالکل فکر نہیں کریں. ایک گھنٹے میں اس کی چابی آپ کو دے دوں گا. معلوم نہیں کیوں مگر مجھے ان کی بات پر اعتبار آ گیا. ہم لوگ نیچے بڑی آپا کے فلیٹ میں واپس چلے گئے. ایک گھنٹے بعد وہ آپ کی چابی لے کر آ گئے. انہوں نے مجھے نصیحت بھی کی کہ آپ فوراً فلیٹ پر قبضہ کر لیں. حالات آج کل بالکل ٹھیک نہیں ہے. بڑی آپا نے کہا اب اتنی رات کو تم کہاں جاؤ گے؟ تارا تو لگا ہوا ہے. صبح چلی جانا. میں نے بھی یہ مناسب سمجھا. صبح 8-9 بجے کے قریب میں نے حسن علی کو فلیٹ کی چابی دی اور کہا جاؤ فلیٹ کھول کر صاف کر دو, سامان رکھو, میں بھی آتا ہوں. حسن علی چابی اور بکس اوپر لے کر آ گئے اور فلیٹ کھول کر صاف کیا. میرا بڑا بکس ہال میں رکھا, فلیٹ کھلا چھوڑ کر نیچے آئے تاکہ باقی سامان اوپر لے جائیں. میں بڑی آپا ان کے گھر والوں کو خدافظ کہہ رہی تھی کہ اتنے میں حسن علی دوڑتے ہوئے واپس آئے. ان کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھیں اور وہ بری طرح کانپ رہے تھے. اس وقت جب حسن علی نیچے آ کر دوبارہ میرا سامان لے جا رہے تھے, ایک صفحہ نمبر 75, پورے خاندان نے فلیٹ پر قبضہ کر لیا. جب حسن علی باقی سامان لے کر پہنچے تو لوگوں نے انہیں دھکے دے کر باہر نکال دیا. سامان میں چھیڑی کے پاس چھوڑ کر حسن علی نیچے بھاگتے ہوئے یہ خبر دینے آئے. ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تو خود معلوم مانگ کر لوگ پر پہنچے. ہم نے دیکھا کہ فلیٹ کا دروازہ کھلا ہے اور باہر ایک دم دو مرد کھڑے ہیں. اندر کچھ مرد اور چنارتی بھی نظر آ رہی تھی. ان کا کچھ سامان ادھر ادھر رکھا تھا اور چوری پہ کیتلی چڑھی ہوئی تھی. میں نے کھڑے ہو کر جائزہ لیا. ہال میں ان کے بیچ میں میرا سوٹ کیس رکھا ہوا تھا. وہ کسی کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے. اس سے پہلے کہ وہ میری طرف دھیان دیتے میں زبردستی اندر گھستی چلی گئی. جا کر اپنے سوٹ کیس پر بیٹھ گئی. گڑا میرے ساتھ تھی. ڈر سے اس نے رونا شروع کر دیا. بڑی آپا ننگے پاؤں میرے پیچھے آ گئی. لیکن جب ان کی بیٹی نے آنا چاہا تو مرد اپنے ہوش سنبھال چکے تھے اور انہوں نے اسے باہر دھکیل دیا. میں ان سے پوچھا آپ نے کیا کرتے ہیں؟ فلیٹ ہمارا ہے, ہمارے پاس اس کا الاٹمنٹ آرڈر ہے. وہ لوگ بڑی آپا کے فلیٹ کے سامنے والے فلیٹ میں رہتے تھے. چار پانچ بھائی اور ان کے باپ مل کر قالین کی تجارت کرتے تھے. قریب ان کی دکان بھی تھی. ان کی نظر اس فلیٹ پر تھی اور ماں باپا کا جیسے فلیٹ کھلا دیکھا اس پر قبضہ کر لیا. سامان وغیرہ بھی لے آئے کیونکہ وہ یہ تاثر جانا چاہتے تھے کہ چھلک میں وہ رہتے ہیں اور میں ڈبل سے گھسائی ہوں. کبھی تو ہر طرف کوڑا بھی پھیلا دیا اور چولہے پر چائے کا پانی تک چلا دیا تھا. اس زمانے میں مکانوں پر زبردستی کب سے اسی طرح ہو رہے تھے. ان لوگوں نے اپنے آدمی کو آئی جی کو بلانے بھیج دیا تھا. اس وقت آئی جی قاضی رضا صاحب تھے. میں وہیں بیٹھی رہی, گلا بلک بلک کر رو رہی تھی اور بڑی آپ اچھی طرح ننگے پاؤں کھڑی تھی. حسن علی باہر کھڑے کانپ رہے تھے. انہوں نے حسن علی کو دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ ہم زبردستی نکال دیں گے. اچانک بڑی آپ باہر نکلی یہ کہتے ہوئے کہ تم لوگ یہیں رہنا, میں بھی آئی. مجھے یقین تھا کہ وہ ایس پی کے پاس یہ ہوں گی. ان مردوں نے مجھے گھیر رکھا تھا اور اس کوشش میں تھے کہ میں خوف کھا کر باہر چل جاؤں. اندر اندر میں خوشدہ تھی لیکن گارا کو کس کے پکڑ کے سوٹ کیس پر ڈٹی صفحہ نمبر 6 تھا بیٹھی رہی اور دھیرے دل میں آج کچھ دہراتی رہی. ان مردوں کو مجھے چھونے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی, وہ اپنی عورتوں کو اکسا رہے تھے. تم لوگ اسے دھکے دے کر باہر کیوں نہیں نکال دیتی؟ میں بڑی ہمت کر کے اپنے اعصاب کو سنبھالے بیٹھی ہوئی تھی. ان کی عورتیں جب میری طرف بڑھی تو مجھے تاو آ گیا. میں نے غصے سے کہا, اگر کسی نے مجھے چھوڑا تو آپ لوگ تو کسی کا خون بعد میں کریں گے, یہاں کسی کا خون میرے ہاتھوں پہلے ہو جائے گا. خبردار جو کوئی آگے بڑھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میری بات کا ان پر اچھا خاصا اثر ہوا اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئی. یہ دیکھ کر مجھ میں کچھ اور ہمت پیدا ہوئی. میں بولتی کہ جب تک آپ کا آدمی یا پولیس نہ آ جائے آپ لوگ مجھے چھو نہیں سکتے, ورنہ بہت برا ہوگا. آپ مجھے معمولی عورت نہ سمجھیں. اللہ کی طرف سے میرے اندر زبردست ہمت آ گئی تھی. ان لوگوں نے بھی دوبارہ زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی. گلا ابھی تک روئے جا رہی تھی اور حسن علی کا لڑکی میرے برا حال تھا. تھوڑی دیر میں ان کا آدمی واپس آیا. ان کے ہمراہ ایک اور شخص تھا جو سادہ لباس پہنے تھا. میں نہیں جانتی تھی کہ کون ہے. ان میں سے تین چار مرد ان صاحب کو لے کر سیدھے بالکنی میں چلے گئے جہاں غالب نے انہیں سارا قصہ سنایا ہوگا. تھوڑی دیر بعد مجھ کو بلوایا گیا اور انہوں نے مجھ سے سوال کرنے شروع کیے, کیا آپ اکیلی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں, اور یہ بچی بھی میرے ساتھ ہیں. آپ کا اسم شریف؟ بیگم جواد علی شاہ. آپ واقعہ سنائیں کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا. آپ ہیں کون؟ میں نے پوچھا. انہوں نے کہا میرا نام قاضی رضا ہے, میں آئی جی پولیس ہوں, یہاں معاملہ صاف کرنے آیا ہوں. میں نے غصے میں انگریزی بولنی شروع کر دی. آپ یہاں آئی جی لگے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر یہی حالات رہے, اسی طرح عورتوں کے ساتھ سلوک ہوتا رہا, ایسی لاقانونیت صفحہ نمبر 77 رہی تو یہ ملک پاکستان زیادہ دن قائم نہیں رہے گا. وہ مسکرائے اور کہنے لگے, نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں, آپ فکر نہ کریں, ہم انشاءاللہ لاقانونیت پر قابو پا لیں گے. آپ مجھے واقعہ تو سنائیں. میں نے آخر واقعہ ان کو سنایا اور الاٹمنٹ آرڈر دکھایا. انہیں یہ بھی بتایا کہ صبح سے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کے چہرے پر تاثرات آ اور جا رہے تھے. پھر اندازہ ہوا کہ اس وقت وہ بہت زبردست کشمکش میں ہیں کیونکہ وہ تو مخالف پارٹی کی طرف سے بلائے گئے تھے. تھوڑی دیر کے بعد ایسا معلوم ہوا جیسے وہ کسی فیصلے تک پہنچ گیا. انہوں نے اپنی گھڑی کو نکاح ڈالی اور بہت سنجیدہ آواز میں ان بھائیوں کو مخاطب کیا. میں آپ لوگوں کو 10 منٹ دیتا ہوں, آپ دونوں سامان یہاں سے نکل جائیں. کیونکہ بیگم جواد علی شاہ اکیلی ہیں اس لیے میں ان کے ساتھ موجود رہوں گا اور انتظار کروں گا. کسی نے آگے سے چنت اپنا کی. 5-7 منٹ کے اندر پورا گھر خالی ہو گیا. عورتیں مرد بچے کوڑا کرکٹ بس سامان سب وہاں سے نکل گیا. اس کے بعد آئی جی صاحب نے مجھ سے کہا, آپ اکیلی ہیں اس لیے میں ایک آدمی آپ کے پاس بھیجتا ہوں, جب تک آپ اس دروازے کو بند رکھیے گا. وہ جیسے ہی باہر نکلے سیڑھی پر بڑی آپ کا تیزی سے چلتی آ رہی تھی. ان کے ساتھ پولیس والے کا ایک دستہ تھا جو آئی جی صاحب کو دیکھتے ہی رک گئے اور پھرتی سے سر اٹھ گئے. بڑی آپ نے ان کو ہاتھ سے پیچھے کیا کرنے لگی, ہٹیے آگے سے, میرے دوست کی جان خطرے میں, کم بخت ان کے گھر میں گھس گئے ہیں, وہ اسے مار ڈالیں گے. رضا صاحب نے ان کو سمجھایا, بہن میں نے معاملہ طے کر دیا ہے, اب آپ کے دوست محفوظ ہیں. بڑی آپا بولی, میں جیسے آپ کی بات یقین کروں, میں تو اسے خطرے میں چھوڑ کے گئی تھی, جب تک میں اسے اپنی آنکھ سے نہ دیکھوں گی مجھے اطمینان نہ ہوگا. بند دروازے کے پیچھے سے میں یہ گفتگو سن رہی تھی. باہر نکل کر بڑی آپا کو یقین دلایا کہ اب سب خیریت ہے. رضا صاحب سب صفائیوں کو واپس کر کے خود بھی چلے گئے. میں نے بڑی آپا فلیٹ میں آ کر دروازہ بند کر کے بیٹھے تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کیا کچھ کر رہی تھی. پریشانی میں ننگے سفر بیٹھ کر وہاں وہ ٹیکسی لے کر سیدھی ایس پی شریف صاحب کے گھر پہنچی تھی. شریف صاحب اس وقت نہا رہے تھے. بڑی آپ نے غسل خانے کے دروازے پر دھڑ دھڑایا, کہنے لگی, آپ فوراً باہر نکلیں, میری دوست خطرے میں ہے اور آپ نہا رہے ہیں, اسے 4-5 لوگوں نے کھیلا ہوا ہے. بےچارے شریف صاحب نے اندر سے تسلی دی کہ میں فوراً نکلنا ہوں. وہ گاؤن پہن کر باہر نکلے اور جیسے ان کو پورا قصہ سنایا وہ بھی غصے میں آ گئے. انہوں نے بڑی آپ سے کہا, آپ سپاہیوں کا دستہ لے کر پہنچے, میں بھی دفتر ہوتا ہوا آتا ہوں, اگر معاملہ طے ہو جائے تو مجھے دفتر میں فون کر دیجیے گا. بڑی آپ اب شریف صاحب کو فون پر اطلاع دینے گئی کہ معاملہ طے ہو گیا, لیکن شریف صاحب تو بہت غصے میں تھے. انہوں نے کہا, میں تو اس قصے کو نہیں چھوڑوں گا, قاضی صاحب جب طے کر گئے ٹھیک ہے, لیکن یہ میرا علاقہ ہے, میں نے ان بھائیوں کو اپنے دفتر بلوا لیا ہے, وہ یہاں بیٹھے ہیں. آپ اور بیگم جواد علی شاہ میرے دفتر آ جائیں, میں یہاں ایک باقاعدہ معاہدہ کرنا چاہتا ہوں. بھائی آپ اور میں فلیٹ بند کر کے ٹیکسی لے کر ایس پی صاحب کے دفتر پہنچے, جہاں ہمارے ان بھائیوں سے آمنا سامنا ہوا. جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے ہم کو دھمکایا تھا وہ چوروں کی طرف بیٹھے تھے. شریف صاحب کے ماتھے پر کافی بل پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا, میں ایک ضمانت کا دستخط کرا رہا ہوں کہ اگر آپ کو, آپ کی بچی کو, آپ کے گھر کو یا آپ کے کسی اسباب کو کسی قسم کے نقصان کا خدشہ لاحق ہوا تو میں ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا, کیونکہ آپ کے گھر کے نیچے رہتے ہیں, آپ اکیلے رہتی ہیں. اس طرح میرے تحفظ کو انہوں نے یقینی بنا دیا. اس کے بعد ان بھائیوں میں سے جو بھی زینے پر مل جاتا وہ جھک کر سلام کرتا تھا. اور دن میں دو تین مرتبہ پوچھوا رہے تھے کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. گالا حسن نے لی اور میں اب اس فلیٹ میں رہنے لگے. ابھی تک اس میں مالک مکان کا فرنیچر موجود تھا, اس کو میں نے پولیس والے کروا دیا, اور جب ایک دفعہ مالک مکان واپس کراچی آیا تو اس کا یہ سامان میں نے اس سے خرید دیا. یہ فلیٹ 356 وکٹوریا روڈ ابھی 30 برس تک بلا ٹھکانا رہا. صفحہ نمبر 89 بانوان انتظار. تم آئی ہو نا شب انتظار گزری ہے, تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے. فیض احمد فیض. ہماری بلڈنگ 356 وکٹوریا روڈ کے نام سے مشہور تھی. یہ وکٹوریا روڈ اور بندر روڈ کے کونے کے نزدیک واقع تھی. دو رہائشی عمارتوں کے علاوہ جو اس کی بائیں طرف تھی اور کنگز کورٹ اور کوئنز کورٹ کہلاتی تھی. آس پاس کوئی اونچی نیچی بلڈنگ نہیں تھی. ہماری بلڈنگ کے نیچے موٹر گاڑیوں کا شور روم, پیچھے ورک شاپ اور خالی زمین تھی. دائیں جانب کوئی عمارت نہیں تھی. ہمارے فلیٹ کا کچھ عجیب نقشہ تھا, بیٹھک, کھانے کا کمرہ اور دو بیڈ روم ایک سرے پر, جبکہ غسل خانہ اور باورچی خانہ بالکل دوسرے سرے پر تھے. سب کمرے روشن اور ہوا دار تھے. سڑک کے اس پر پارچیوں کا شادی کا جہانگیر کٹھاری حال تھا, اور اس کی جگہ ایک اونچی عمارت بن گئی ہے. اس زمانے میں ہماری بالکنی سے پلازہ سینما اور اس کی گرگا نما کا علاقہ بالکل صاف نظر آتا تھا. دائیں جانب بندر روڈ کے وسیع حصے اور بائیں طرف تقریباً صدر بازار تک وکٹوریا روڈ کا نظارہ کیا جا سکتا تھا. یہ علاقہ پرسکون تھا. کبھی کبھار کسی گھوڑا گاڑی یا بندر روڈ کے ٹرام پٹے پر چلنے والی ٹراموں کی آواز اس خاموشی میں مخر ہوتی تھی. اس وقت شہر میں گاڑیاں بہت کم تھیں. اندھیرا ہونے کے بعد جب گارا سو جاتی تھی تو میں بالکنی پر اکثر بیشتر بیٹھا کرتی اور گھنٹوں رویا کرتی. اب ایک محفوظ جگہ منتقل ہو ہو چکے تو مجھے گھر والوں کی طرف سے دوبارہ پریشانی شروع ہوگی. پنجاب اور یو پی سے صرف یہی خبریں موصول ہو رہی تھی کہ سکھوں نے مسلمانوں کا قیام اٹھا رکھی ہے. خط آ سکتا تھا, نہ جا سکتا تھا. سارے راستے بند تھے. ماں باپ, بہن بھائی, شوہر اور آج دوست احباب سبھی تو چھوٹ گئے تھے. میں سوچتی جا رہا کہ اب ساری زندگی اسی طرح میں گزرے گی. کراچی بھر میں بڑی آپا کے علاوہ میں کسی اور کو نہیں جانتی تھی. ان سے تعلق میں بڑی بہن کی شفقت اور دوست کی بے تکلفی تھی. ان دونوں کی آمیزش سے دلچسپ رشتہ بن گیا تھا. اگرچہ ان کی ذاتی زندگی میں دکھ اور صحبتیں تھیں, پھر بھی شخصیت باغ و بہار اور ہم گئی تھی. اللہ نے انہیں جتنی تکلیفیں دیں اتنی صبر کیا. دوسروں کے دکھ بانٹ کر اپنے ارد گرد خوشیاں بکھیرتی رہتی. میں نے ان کو کبھی روتے نہیں دیکھا. اپنے بارے میں بتاتے ہوئے تھوڑا بہت مخموم ہو جاتی مگر فوراً کہکہ لگا کر موضوع بدل لیتی. اس زمانے میں بڑی آپ بالکل صحت مند, چاقو چوبند اور میرے لیے ایک مضبوط سہارا تھی. کئی سال بعد میں کہیں باہر سے واپس کراچی لوٹی تو پتہ چلا کہ بڑی آپا میدے کے کینسر میں مبتلا ہیں. ان کو خون کی بوتل چڑھائی گئی تھی. اسپتال سے آئی تو مسکر کہتی تھی, میرے اندر کراچی کے غنڈوں کا خون ہے اور اب میں اپنے آپ کو پاکستان کا صدر بننے کی اہل سمجھتی ہوں. میں انہیں دیکھنے گئی تو نیم بے ہوشی کی حالت میں آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا, کہنے لگی, تو اس وقت کہاں آ گئی؟ تیرے ساتھ تو بہت خوشگوار یادیں وابستہ ہیں. میں باوجود کوشش کر کے اپنے امٹتے آنسو نہیں روک سکی. فلیٹ میں آئے تھوڑا سا گزرا تھا کہ ایک دن کسی اجنبی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ آپ ہی ڈاکٹر فاطمہ شاہ ہیں؟ دروازے پہ میرے نام کا بورڈ لگا تھا. میں نے کہا جی. وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ کسی بیگم الطاف کو جانتی ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہاں, وہ میری بہن لگتی ہیں. بیگم الطاف بٹو جی کا نام تھا جو میری چچا صاحب بہن تھی. ان صاحب نے کہا ابھی ابھی ایک قافلہ ہندوستان سے پہنچا ہے. ہم لوگ بڑی مشکل سے چھپتے چھپاتے پہنچے. ہمارے قافلے میں علی گڑھ کے بھی لوگ ہیں جن میں ایک بیگم الطاف صاحبہ ہیں. صفحہ نمبر 81. میں خوشی سے اچھل پڑی اور بے صبری سے پوچھا کہاں ہیں وہ؟ آپ فوراً نہیں آ جائیں. تھوڑی دیر کے بعد بٹو جی اپنا سوٹ کیس لے کر آ گئے. ہم دونوں نے مل کر خوشی کے آنسو بہائے. اکتوبر کا مہینہ گزر چکا تھا جب بڑی آپا نے مجھے بتایا کہ ریحانہ پہنچنے والی ہے. ریحانہ کے پاکستان پہنچنے کی بھی ایک الگ کہانی ہے. بڑی آپا کے اپنے بیٹے اور بھانجے بھتیجے میسوری کے مختلف اسکولوں میں پھنسے ہوئے تھے. بڑی آپا کے بھائی اکبر مرزا ہندوستان کی پولیس میں تھے. اکبر مرزا کی بیگم بمبئی کی فلم میں ہیروئن رینو کا دیوی تھی, جو بعد میں پاکستان ٹیلی ویژن کی اداکارہ بیگم خورشید مرزا کے نام سے مشہور ہوئی. اکبر مرزا نے خود پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا تھا, تاہم یہ ان بچوں کی خاطر ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ ان کو پاکستان بھیجنے کا انتظام کر سکیں. ریحانہ کا نام ان بچوں کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا. 6-7 لڑکوں میں ایک ہی لڑکی تھی. اس علاقے کے مسلمانوں کی جانیں خطرے میں تھی کیونکہ دورہ دون میں سکھوں کا زور بڑھ رہا تھا. جس راستے سے بچوں کو لایا جا سکتا تھا وہاں ہر طرف قصو حالت مچی ہوئی تھی. ریحانہ کی حفاظت کی خاطر رات اور اس کے اسکول کے سسٹر نے اس کے بعد عیسائی فرض کے کاٹ دیے اور نام بدل کر میری کیتھرین اسمتھ رکھ دیا. قافلے کو سپرد کرنے سے پہلے یہی نام اس کے بکس کے اوپر لکھ دیا. ریحانہ کے گلے میں عیسائی تعویز لٹکا دیا. پولیس کی حفاظت میں یہ سب بمبئی پہنچے. بمبئی سے بہت سے مسلمان پانی کے جہاز سے کراچی آ رہے تھے. میں ایک انعام اللہ صاحب تھے جن کا تعلق لکھنؤ سے تھا. ان کا بھی ایک بیٹا تھا. پولیس نے بچے کا قافلہ انعام اللہ صاحب کے سپرد کر دیا. تو بٹو جی اور مجھے معلوم ہوا کہ قافلہ پانی کے جہاز سے کراچی کے بندر کا پہنچنے والا ہے تو ہماری خوشی کا ٹھکانا نہ ہوگا. ہم دونوں مقرر دن کناری پہنچ گئے. ہمیں پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی. معلوم ہوا کہ انعام اللہ صاحب کے شوہر بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے. ان کا پتہ معلوم کر کے ہم وہاں پہنچے. بیگم انعام اللہ نے بتایا کہ میری آپا پہلے ہی سے بچوں کو لے کر آ گئی ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ بچی تو بہت نیک ہے, اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. یہ سن کر میں رو پڑی. واپس گھر پہنچی تو یہاں نے بڑی آپا کے فلیٹ میں انتظار کر رہی تھی. ہمارے گھر میں بچی سبحان اللہ جی خاصی رونق ہو گئی. کچھ عرصے بعد علی گڑھ کے پرانے ملازم امامی بھی پہنچ گئے. میں نہیں چاہتی تھی کہ رہنے کی پڑھائی کا نقصان ہو, لہٰذا آج واقعی سے گھر کے پیچھے ہی ہماری کلسیز میں داخل کرا دیا اور اسکول جانے لگی. جواد شیخہ, میرے والد اور بھائی بہنوں کی اب تک کوئی خبر نہیں تھی, صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ سب شدید خطرے میں ہیں. اس زمانے میں میری سیدھی آنکھ کے سامنے کالے کالے دھبے رہتے تھے. بعض بات ایسا لگتا تھا جیسے کالے دھبوں کی بوچھار ہو رہی ہے, مگر اپنے رشتے داروں کی فکر کے مقابلے میں اس کے اثر کا نظر انداز کرتی تھی. ایک دن مجھے ہلکا سا بخار تھا, میں آرام کر رہی تھی کہ اتنے میں مجھے ابا کی روکدار آواز سنائی دی جیسے میں خواب دیکھتی. یہی تو فاطمہ شاہ جس نے یہاں بلایا ہے. بخار بھول بھال کر میں ایک دم بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازہ کھول کر ننگے پر سیڑھیاں اترتی سیدھی سڑک تک پہنچ گئی. دیکھا کہ میرے ابا سامنے کھڑے ہیں, ان کے ساتھ میرا حمید ہے. مت پوچھئے کہ مارا خوشی کہ میرا کیا حال ہوا. ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دنیا کی ساری دولت مل گئی ہو. وہیں سڑک پر آپس میں گلے ملے روئے دھوئے, پھر میں انہیں اوپر لے آئی. لگتا تھا جیسے ہمارے گھر میں عید آ گئی. جب تک یہ لوگ نہائے دھوئے, حسن علی اور امامی نے مل کر جلدی جلدی کھانا تیار کیا. اس کے بعد انہوں نے اپنی کتھا مجھے سنائی. علی گڑھ اور دہلی میں دن بدن خطرہ بڑھتا جا رہا تھا. ابا کے ایک جاننے والے رفیع احمد کروائی صاحب نے, جو زمانے میں ہندوستان کی حکومت میں منسٹر تھے, علی گڑھ کے مسلمان خاندانوں کے لیے ہوائی جہاز چارٹر کرنے کا انتظام کروا دیا. ان مہاجرین میں میرے والد, والدہ, بہن بھائی شامل تھے. وحید بھائی سفتر اور ان کی بچی سارا اس قافلے میں نہیں تھے, کیونکہ این وقت پر وحید بھائی نے کچھ سوچ سمجھ کر علی گڑھ میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا. لاہور سے لوگ ڈیرہ غازی خان پہنچے, جہاں میری دوسری والدہ کے بھانجے محمد علوی بطور گورنمنٹ انجینئر مقیم تھے. ہفتہ بھر ان کے پاس ٹھہرنے کے بعد یہ تینوں مجھے ڈھونڈنے کراچی آئے اور میرا بورڈ پڑھ کر گھر پہنچانا. ان کے سفر کی تکان اتری تو طے پایا کہ میری چھوٹی بہنوں خوشیتا, زہرا اور سکندر 83 رانا کو بھی ڈیرہ غازی خان سے بلوا لیا جائے تاکہ وہ کالج میں داخلہ لے سکیں. جلد ہی تینوں آ گئی اور ان کا داخلہ ڈی جے سائنس کالج میں ہو گیا. ہمارا علی گڑھ میں گورنمنٹ سروس کے تعلیمی شعبے میں کام کر چکی تھی, لہٰذا ان کو جیکب لائنس کے ایک اسکول میں سرکاری ملازمت مل گئی. یہ اسکول ہمارے فلیٹ کے نزدیک تھا. صرف جواد اور شیخہ کی فکر لاحق تھی, ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہو سکا تھا. دسمبر کا مہینہ تھا, مجھے کراچی آئے 6 ماہ گزر چکے تھے. خدا کی قدرت دیکھی کہ ایک دن جواد چلے آ رہے ہیں. ہم لوگ بہت خوش ہوئے اور حیران رہ گئے کہ وہ بغیر اخبار کے اچانک پہنچ گئے. ان کے بچپن کے دوست یوسف صاحب تھے. وہ یوسف پہلے سیدھے ہوٹل گئے, وہی نارتھ ویسٹرن ہوٹل جس میں کافی عرصے ٹھہر چکی تھی. سامان آ کر ہم سے ملنے آئے, اتنے دنوں بعد آئے ہوٹل میں اترے. یہ بات مجھے عجیب لگی, لیکن پھر خیال آیا کہ ہمارے فلیٹ میں جگہ نہیں ہے, بہت لوگ پہلے ہی ہیں, جواب کے لیے مشکل ہوتی. وہ ہم سے بہت اچھی طرح ملے, دن بھر ہمارے ساتھ رہتے اور رات کو سونے کے لیے ہوٹل چلے جاتے. اس بات کا دل پر بہت اثر ہوا کہ آخر ایسا کیوں. پھر اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ کوئی مجبوری ہوگی. اصل میں محبت کا ایک اندھا اعتماد ہوتا ہے. وہ صرف ہفتہ بھر ٹھہرے. اس دوران آپس میں غور و بحث ہوئی کہ آگے کیا کرنا چاہیے. مکان تو ابھی تک میں نے خریدا نہیں تھا, کیونکہ رہنے کے پیسے روزمرہ کی ضروریات میں خرچ ہو رہے تھے. جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ مستقل طور پر رہنا کہاں ہے, مکان خریدنا بیکار تھا. میں نے کچھ معلومات کر رکھی تھی اور صورتحال یہ تھی کہ ایک سندھی تاجر تھرانی صاحب, جن کا کوئنز روڈ کا مکان تھا, ان کے بدلے میں وہ قریشا چاہتے تھے. حیدرآباد سندھ کے جے بی منگا رام اپنی بسکٹ کی فیکٹری کے بدلے شکر کی مل لینا چاہتے تھے. میں نے جواب سے کہا دونوں مواقع اچھے ہیں, جائیداد کا تبادلہ ہو جائے تو ابھی ہم آسانی آ سکتے ہیں. لیکن اتنا آسان نہیں تھا جیسا کہ میں سمجھی تھی. جماعت کی ذمہ داریاں اور مجبوریاں بہت زیادہ تھیں, وہ اتنی آسانی سے فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے کہا ہم یہ فیصلہ اس وقت نہیں کر سکتے جب تک اپنے حالات کی روشنی میں غور نہ کر لیں. ابھی تو ہم صرف تمہیں دیکھ رہے ہیں, حالات کا جائزہ لینے آئے. صفحہ نمبر 84 ہے. اس کے بعد ہم جا کر فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. بہرحال تم ابھی یہیں ٹھہرو اور ہمارے فیصلے کا انتظار کرو. ایک ہفتہ تیزی سے گزر گیا اور ان کے جانے کا وقت آ گیا. وہ کچھ روپیہ ساتھ لائے تھے جو میرے پاس چھوڑ گئے. ضرورت کی چیزوں کے علاوہ موٹر, پستول اور ریڈیو بھی ہمیں خرید کر دیا. جانے سے پہلے انہوں نے کہا ہم گورکھپور پہنچنے کے بعد جلدی کسی نہ کسی طرح تم سے رابطہ قائم کریں گے. جاتے جماعت نے شیخہ کو میرے پاس پاکستان بھیج دیا. وہی چاہتے تھے کہ شیخہ کے تعلیم میری نگرانی میں. شیخہ کے آنے سے ہمارے گھر کی رانت میں فار اضافہ ہو گیا. وہ ہمارے پاس بہت خوش تھے. ان کی دونوں بہنیں اپنے بھائی کا ساتھ پا کر مجھ سے رب سے جینا سنواتی تھی. میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ شیخہ کی گاڑی چھنتی تھی. وہ اپنے نرالے طور سے سب سے سب کو محسوس رکھتے تھے. ہمارا تھوڑی موٹی ہو گئی تھی اور وزن کٹانے کی کوشش میں اترا رہتی تھی. شیخہ ایک دن ناپنے کا فیتے کا ایک سرا ریحانہ کے ہاتھ میں پکڑا کر باقی اپنے ہاتھ میں لے کر اس طرح ہمارا کی بھی طواف پر نکلے. گویا لمبے سفر پر جا رہے ہیں. ریحانہ سے بولے یہ سرا پکڑے رہنا, ہم ننی خالہ کی کمر ناپنے چلے. جواب وعدہ کر کے گئے تھے کہ جلد رابطہ قائم کریں گے. شونی قسمت, جنوری 1948 میں گاندھی جی کا قتل ہو گیا اور ہندوستان میں تہلکہ مچ گیا. پہلا شک مسلم لیگ والوں پر تھا جن کی سیاسی جماعت نے پاکستان بنوایا تھا. بہت سے ممتاز مسلم لیگیوں کو جیل بھیج دیا گیا, ان میں جواد بھی شامل تھے. ہمیں کوئی تفصیل نہیں مل رہی تھی. زمانے میں بڑی پریشانی رہی. میری ہاتھ کی حالت پھر بگڑتی چلی گئی. مجھے اس کا احساس تو تھا مگر اس کے بارے میں سوچنے کی فرصت نہیں تھی. ایک مہینے بعد ہم نے سنا کہ جواد چھوٹ گئے, لیکن ان کے بعد سے کوئی خبر نہیں آئی. مہینے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ گاندھی جی کے قتل کی خبر سنتے ہی جواد کا احساس ہو گیا کہ پولیس ان کے گھر آئے گی. انہوں نے اپنے بہت سے کاغذات چلا ڈالے. ان میں وہ قیمتی خطوط بھی تھے جو میری زندگی کا سرمایہ تھے. یہ خطوط جواباً جواد نے شروع میں مجھے لکھے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے نام ان کے خطوط پولیس والوں کے ہاتھ لگ جائیں. صفحہ نمبر 85. اب اکبر مرزا پاکستان آ چکے تھے. حیدرآباد سندھ میں پوسٹنگ ہو گئی تھی. انہوں نے سینٹ میریز کانوینٹ بورڈنگ اسکول میں اپنی تینوں بیٹیوں کو داخل کرا دیا تھا. میری دوست اظہری رحیم نے بھی اپنی بیٹی بلو کو اسی اسکول میں ڈال دیا. میں نے طے کیا کہ ریحانہ کو بھی وہیں بھیج دوں. چنانچہ میں اسے حیدرآباد لے گیا اور اکبر مرزا کے خیر اس کو اسکول کے بورڈنگ کا سپورٹ کر دیا. سندھ کے سکرن شہر میں ایگری کلچر کالج تھا جہاں شیخا کا داخلہ کروا دیا. سکرن کا اسٹیشن حیدرآباد کے اسٹیشن سے تھوڑا آگے تھا. اس طرح چھٹیوں میں دونوں بہن بھائی ایک ساتھ ریل گاڑی سے اپنے اپنے اسکول اور کالج سے گھر آ سکتے تھے. اسی طرح میری آنکھ کی تکلیف بڑھنے لگی. اس وقت کراچی میں اچھے ڈاکٹر تھے نہ اسپتال. اس شروع کے زمانے میں صرف پارسی ڈاکٹر ہوا کرتے تھے جو آنکھوں کے مرض کا علاج کرتے تھے. ان کا مطلب میرے فلیٹ کے قریب تھا. جب ان سے مشورہ کرنے گئی تو انہوں نے میری بینائی جانچنے کے بعد سے میری الٹی آنکھ کو بند کر کے بورڈ سے حروف پڑھوائے. تب معلوم ہوا کہ سوائے ایک حروف کے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا تھا میں سیدھی آنکھ سے کچھ اور نہیں پڑھ سکتی تھی. ڈاکٹر صاحب نے مجھے اس کا مطلب سمجھایا کہ آپ کی دائیں آنکھ کی قوت بینائی 6/60 تک گر چکی ہے. یعنی اس آنکھ کی نظر بالکل ختم ہو چکی. یہ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میرا خون کسی نے چھوڑ لیا ہو. کٹو تو جسم میں پتہ نہیں. بینائی ختم ہونے کی وجہ سے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی. اس وقت کراچی میں جتنے بھی ٹیسٹ ہو سکتے تھے وہ سب میں نے کروائے لیکن سب منفی تھے. علاج کے لیے ڈاکٹر نے صرف یہ بتایا کہ سوپ اور پھلوں کا رخ پیو, وٹامن سی اور کچھ اینٹی الرجک دوائیاں کھاؤ. ایک نئی مصیبت کا میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا. اب بھی پریشان تھے. انہوں نے کہا تم علاج جا کر دکھاؤ, یہ معاملہ زیادہ سنگین ہو گیا ہے. اب پیسے اتنا ہی تھا جو سوچ سمجھ کر خرچ کرنا تھا. تمام ڈاکٹر ٹوٹ چکے تھے. میں کس طرح کہہ سکتی تھی کہ کب تک ان پیسوں سے گزارا کرنا ہے. اب یہ آپ کا معاملہ آ پڑا. پہلے ارادہ تھا کہ اپنے کلینک کھول کر کام کروں لیکن ابھی شروع نہیں ہوا تھا. اس کا آمدنی کو کوئی ذریعہ نہیں تھا. ابا نے مجھ پر زور ڈالا کہ تم سفر نمبر 86 چلی جاؤ, پیسے میں اپنے پاس سے دے دوں گا. اتفاق سے مجھے میری ہارڈنگ کی دوست عزیز دوست محمود لندن میں مقیم تھی. اس کی شادی ڈاکٹر سمت چوکی سے ہوئی تھی جو بعد میں بطور گائناکولوجسٹ مشہور ہوئے. اس زمانے میں محمود ڈپلوما لینے کے لیے وہاں پڑھائی کر رہی تھی اور سمت بھائی ایم آر سی جی او جی کی ڈگری کی تیاری کر رہے تھے. میں نے ان سے رابطہ قائم کیا تو انہوں نے تسلی دی کہ وہ میرے لیے ولایت میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے تمام انتظامات کروا دیں گے. ان کی وجہ سے بڑی تقویت اور حوصلہ افزائی ہوئی. چنانچہ میں لندن روانہ ہو گئی. یہ میرے ملک سے باہر پہلا سفر تھا. لندن میں محمودہ کے پاس اس کے فلیٹ میں ٹھہری جو سلون اسکوائر میں واقع تھا. مور فیلڈ آئی ہاسپٹل میں مشورے کا وقت مقرر ہو چکا تھا. کئی ماہر ڈاکٹروں نے میری آنکھ کا معائنہ کیا جن میں خاتون بھی تھیں جو بہت ماہر سمجھی جاتی تھیں. تمام ٹیسٹ ہوئے لیکن کسی کا مثبت نتیجہ نہیں نکلا. یعنی سمجھ میں نہیں آیا کہ میری آنکھ کی بینائی کیوں جاتی رہی. مجھے ایک عرصے ہے فیور رہا تھا اس لیے درد اور دیگر نامعلوم اشیاء سے الرجی تشخیص کی گئی. ہندوستان پاکستان میں گردے سے بچنا تو ناممکنات میں سے ہے. ڈاکٹر نے مجھے اینٹی الرجک دوائیں دی اور کہا کہ دوسری آنکھ کا خیال رکھو. حالانکہ اس وقت دوسری آنکھ بالکل ٹھیک تھی. ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ الرجی بینائی پر اثر انداز ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اتنا گہرا اثر کر سکتی ہے کہ نظر چلی جائے. میرا طبی معائنہ مکمل ہو گیا تو میں واپس محمودہ کے پاس سلون اسکوائر پر چلی گئی. محمودہ نے کہا اب تم ولایت آ ہی گئی ہو تو یہاں گائناکالوجی میں ڈپلوما لے لو کیونکہ آئندہ تمہیں اسی شعبے میں کام کرنا ہوگا. یہ نصیحت سود مند تھی. میں نے اس پر عمل کیا اور ہیمر اسمت ٹیچنگ ہاسپٹل میں 3 مہینے کے ڈپلوما کورس میں داخلہ لے لیا. کورس کے دوران مجھے لندن پیدل گھوم کر دیکھنے کا موقع ملا اور میں اسے اتنی اچھی طرح واقف ہو گئی کہ مجھے اب تک صاف یاد ہے. لندن اور لندن کے آس پاس اور بھی ملنے والے تھے. ان میں سے ایک ہارڈنگ کے زمانے کی میری پرانی دوست ایڈنا جو اب 2 بیٹیوں کی ماں تھی, دوسری میری خالصہ بہن تحسین فاطمہ تھی. اس کے صفحہ نمبر 87 شوہر بریگیڈیئر توقیر واحدی لندن میں گورنمنٹ کی طرف سے پوسٹڈ تھے. اس وقت ان کے 2 اولادیں بیٹا سلیم اور بیٹی ناز تھیں. تحسین فاطمہ نہایت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی شعبے میں نام پیدا کر رہی تھی. اس سلسلے میں وہ بھی لندن میں کورس کر رہی تھی. جب مجھے اپنا گھر یاد آتا تو میں تحسین فاطمہ اور توقیر کے ہاں چلی جایا کرتی. ان لوگوں کی وجہ سے مجھے پردیش میں بڑا سہارا تھا. لندن آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہاں شاید جواد سے ملاقات ہو سکے. وہ 7 مہینے پہلے کراچی سے واپس ہندوستان لوٹے تھے جب سے کوئی رابطہ نہیں ہو پایا تھا. اس دور میں ولایت میں ہندوستان کے سفیر کرشنا میمن صاحب تھے جو بعد میں بھارتی وزیر خارجہ بھی رہے. میں ان سے ملنے گئی اور کہا میرے شوہر ہندوستان میں ہیں, میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. گاندھی جی کے قتل کے بعد وہ جیل بھیج دیے گئے تھے. ہو سکتا ہے کہ ان پر کوئی پابندی لگی ہو جس کی وجہ سے وہ پاکستان نہ آ سکتے ہیں, خط بھی نہ لکھ سکتے ہوں. اب برائے مہربانی ان کی خیریت منگوا کے دیں. میں نے انہیں جواد کا نام اور پتہ دے دیا. کرشنا میمن صاحب نے کہا میں فون کر کے معلوم کروں گا, آپ کل آئیے گا. اگلے دن جب ان کے پاس دوبارہ گئی تو انہوں نے مجھ سے کہا آپ کے شوہر تو ٹھیک ٹھاک ہیں، دو چار دن پہلے دانت نکلوایا تھا، اب بالکل ٹھیک ہیں، ان پر آنے جانے کی کوئی پابندی نہیں۔ میں نے بے ساختہ ان سے پوچھا پھر وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے، مجھے خط کیوں نہیں لکھتے۔ مجھے اب تک ان کی طنز مسکراہٹ یاد ہے، انہوں نے کہا یہ تو آپ کو ہی معلوم کرنا پڑے گا۔ میں لندن میں 6 ماہ رہی، گائناکالوجی اور آبسٹیٹرکس میں ڈپلوما حاصل کرنے میں کامیاب رہی، مگر میرے آنے کے اصل مقاصد میری پہنچ سے باہر ہی رہے۔ نہ آپ کا کچھ ہو سکا اور نہ جواب سے ملاقات ہو پائی، اور گھر واپس جانے کا وقت آ گیا۔ میں نے سوچا کہ واپسی میں یورپ کی سیر کرتی جاؤں، خاص طور سے سوئٹزرلینڈ کی، کیونکہ مجھے برف باری دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ پہلے میں 2 دن کے لیے جنیوا گئی، لیکن وہاں برف نہیں گری۔ اس کے بعد برن گئی، یہاں بھی برف نہیں گری۔ ان دونوں شہروں میں دوسرے بڑے صفحہ نمبر 88 خوبصورت قدرتی مناظر تھے۔ ان حسین پہاڑیوں، جھیلوں اور وادیوں کے دیدار میں میں گھنٹوں محو رہتی ہوں۔ جنیوا کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ریل میں بیٹھ کر گئی۔ وہاں کئی قوموں کے لوگ ایک ویلا میں جمع ہوئے، یہ سب لوگ وہ تھے جو میرے ساتھ ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان میں جرمن، اطالوی، فرانسیسی اور ہندوستانی مرد اور عورتیں سبھی شامل تھے۔ ہم سب نے مل کر ایک شام گزاری۔ سب لوگ اپنے اپنے ملکوں کے کھانے بنا کر لے گئے تھے جو سب نے مل کر کھائے۔ اپنی اپنی قومی موسیقی پیش کے بے حد لطف اندوز ہوئے۔ ہمارے ساتھ ایک جرمن نوجوان بھی تھا جس نے دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا تھا۔ جب اس کا ملک جنگ ہار گیا تو امریکیوں نے بہت سے جرمنوں کے ساتھ اسے بھی قید کر لیا۔ جب یہ دکھ کے مرض میں مبتلا ہوا تو علاج کی خاطر اس کو سوئٹزرلینڈ بھیج دیا۔ جدید مغربی تہذیب سے عاجز آ کر وہ مہاتما گاندھی کا مدعا بن گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تمہارے ملک میں آ کر اپنی زندگی گاندھی جی کی طرح کسی جھونپڑی میں ایک چٹائی پر بیٹھ کر گزارنا چاہتا ہوں۔ برن میں 2 دن گزارنے کے بعد میں انٹر لاکن پہنچی اور آخر کار یہاں مجھے برف دیکھنے کو ملی، اور خوب ملی۔ میں ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی۔ ہوٹل کی مالکن سے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں صرف 3-4 دن کے لیے آئی ہوں، یہ آنے کا مقصد برف دیکھنا ہے۔ چنانچہ جیسی برف باری ہو، چاہے رات کا وقت بھی ہو، میرا دروازہ فوراً کھٹکھٹا کر بتانا۔ ایک رات میرا دروازہ بجا اور ہوٹل کی مالکن نے برف باری کی خبر سنائی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، جن جگہوں پر کل روشنیاں چمک رہی تھیں وہ بالکل سفید معلوم ہو رہی تھی۔ مالکن کے سوار پر میں نے جلدی جلدی گرم کپڑے پہنے اور باہر نکلی۔ لگ صابن کے فلیکس کی طرح گرتی ہوئی برف میرے کوٹ پر جمع ہو رہی تھی، وہ رقص میں آج تک نہیں بھولی ہوں۔ میں نے ہوٹل سے ابلے انڈے، سینڈوچ اور سیب ایک تھیلی میں ڈلوا لیا اور مالکن سے برف میں چلنے والے جوتے لے کر برف باری میں سیر کو نکل دی۔ تازی تازی برف پیروں تلے بے انتہا نرم محسوس ہو رہی تھی، جہاں دل چاہا بیٹھ گئی، پھر چلنا شروع کر دیا۔ دیوانہ وار پورے راستے میں برف سے کھیلتی رہی جیسے کوئی بچہ۔ اگر دوسرے لوگ مجھے صفحہ نمبر 79 دیکھ کر ہنس رہے تھے تو میں اپنا شوق پورا کرنے میں اتنی محض تھی کہ مجھے معلوم بھی نہیں ہے۔ ٹامس کوک کے دفتر جا کر میں نے یم سراویک جانے والی ریل گاڑی میں سیٹ بک کرائی۔ یہ ایک پہاڑی ہے جس کی چوٹی 14,000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ اس چوٹی پر ایک برف سے بنا ہوا محل ہے، وہاں 12 مہینے درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کم رہتا ہے، اس لیے محل اپنی اصل شکل میں برقرار رہتا ہے۔ اسے دیکھنے کے تماشائی جایا کرتے ہیں، لیکن برف کا طوفان آنے کی صورت میں وہاں پہنچنا ناممکن ہے کیونکہ موسم اچھا تھا۔ مجھے ٹکٹ آسانی مل گیا۔ پہاڑ کی چوٹی اس قدر اونچائی پر ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے لوہے کی موٹی موٹی رسیوں سے کھینچ کر چلنے والی ریل استعمال کی جاتی ہے۔ اس قسم کے سفر میں بہت سے لوگ متلی کا شکار ہو جاتے ہیں اور سر چکراتا ہے، مگر مجھے کچھ نہیں ہوا، لطف اندوز ہوتی رہی۔ اسکیئنگ کے لیے خاصا مقبول مقام معلوم ہوتا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر شدت کی سردی تھی، باوجود گرم کوٹ، مفلر اور دستانوں کی میری ناک سن ہوگی جیسے چہرے پر موجود ہی نہ ہو۔ میرے پاس کیمرا تھا، لیکن میں دستانے اگر اتارتی تھی تو فوراً میرے ہاتھ جمنے لگتے۔ یہ مشکل دیکھ کر ایک انگریز ہم سفر میری مدد کو آیا، وہ نسبتاً اس سردی کا عادی تھا۔ اس نے مجھ سے کیمرا لے کر میری تصویر کھینچ دی، اس طرح میرے پاس اس تجربے کی یادگار رہ گئی۔ آئس پیلس دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک بڑے ہال میں برف کا بنا ہوا پیانو اور اسٹول رکھا تھا۔ ایک کمرے میں برف کی میز پر بجلی کے چولہے سے ابلے ہوئے انڈے اور گرما گرم سوپ دیا جا رہا تھا تاکہ جسم میں کچھ گرمائی آ سکے۔ گرم سوپ پی کر اور انڈے کھا کر بے انتہا مزہ آیا اور سارے محل کو گھوم کے دیکھنے کی ہمت آئی۔ اس کی دیواریں اور چھت ٹھوس برف کی تھی، عجیب و غریب منظر تھا۔ واپسی میں تو چھوٹے چھوٹے گاؤں ویگن اور مرن میں رکتی ہوئی میں لوزان پہنچی، جو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں میں نے پوری شام ایک جھیل کے کنارے گزاری۔ دور بادبانی کشتیاں نظر آ رہی تھیں، سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر خوبصورت رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اس وقت مجھے ان مناظر کے خالق سے غیر معمولی قرب محسوس صفحہ نمبر 90 ہوا۔ وہ احساسات میں آج تک نہیں بھولی۔ میں نے ڈائری نکالی تاکہ میں اس میں یہ کیفیت محفوظ کر سکوں، لیکن لکھنے میں وقت ضائع ہوتا ہے، اس لیے ڈائری رکھ کر تمام مناظر کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ برف دیکھنے کا مجھے ہمیشہ سے شوق تھا، لیکن یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ جاڑوں میں مسوری کے پہاڑوں پر جا کر دیکھوں۔ بچپن سے مجھے کشمیر کے حسین نظارے دیکھنے کی آرزو تھی، لیکن یہ آرزو بھی کبھی پوری نہیں ہوئی۔ اب یہ ارمان اللہ تعالیٰ نے پورے کر دیے اور میں نے جی بھر کے قدرتی حسن کے خزانے اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنی روح میں سمو لیے تاکہ میں انہیں کبھی نہ بھولوں. وہی تمام مناظر آج تک دماغ پر نقش ہیں. اس وقت مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میری آنکھیں جاتی رہیں گی اور یہی یادیں میرا سہارا بنیں گی. سوئٹزرلینڈ سے میں جرمنی گئی اور اس کے بعد فرانس. پیرس میں جو کچھ میں نے دیکھا ان میں مشہور سڑک شانز ایلیزے، ایفل ٹاور اور لوور نامی عجائب گھر بھی خاص طور سے یاد رہے گا. اس کے بعد میں دوبارہ ہر جگہ کئی مرتبہ اپنے کام کے سلسلے میں گئی، لیکن اس وقت جبکہ میری بنائی جا چکی تھی، خدا کو یہ منظور تھا کہ بنائی لینے سے پہلے میری ساری خواہشات اسی سفر میں پوری ہوں جو میں نے بنائی کے ساتھ کیا. نابینا ہونے کے بعد میں نے ان تمام ممالک کو ایک دوسری نظر سے دیکھا ہے جسے میں بیان نہیں کر سکتی. اس کو بصیرت کہہ سکتے ہیں. ہر ملک کے اس کے باسیوں کی، اس کی فضا کی، اس کے خاص منظر کی تصویر میرے دماغ پر نقش ہے جو کہ میں نے آنکھ سے نہیں دیکھا مگر محسوس کیا. یہ تجربہ ایسا ہے جو شاید آنکھ والے لوگ بھی نہ سمجھ پائیں. 7 مہینے پہلے میں اپنے بچوں کو اپنے والد کی سرپرستی میں چھوڑ آئی تھی. اب 1949 میں جب میں کراچی پہنچی تو ان سب سے ملی. اس وقت 6 سال 21 برس کے ہو چکے تھے. اس سال ستمبر میں ریحانہ 11 اور نومبر میں گالا 6 سال کی ہونے والی تھی. صفحہ نمبر 91 بانوان یہ جانتا اگست. اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے ننگو نام ہے یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں. غالب لندن سے واپس آ کے میں نے ڈرتے ڈرتے دوبارہ زندگی کی باغ دور سنبھالی. میرے بچے بھی چھوٹے تھے اور آگے راستہ طویل و دشوار گزار تھا. مستقبل غیر یقینی کے عالم میں دھندلایا ہوا تھا. جانے کیا کیا جھیلنا باقی تھا. ان حالات میں شیخہ کو اپنے پاس رکھنے کا کیا جواز تھا. میرے ساتھ اسے پیسے کی تنگی اور اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا. شاید وہ اپنے باپ کی جائیداد سے بھی محروم ہو جاتا. گورکھپور کا اگلا میاں صاحب بننا اس کا حق تھا. میں کیوں اس کے راستے کی رکاوٹ بنتی. ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچی کہ شیخوں کو اپنے باپ کے پاس واپس جانا چاہیے. میری بیٹیوں اور بہنوں کو مجھ سے اتفاق نہیں تھا. وہ بہت روئی ہوئی. شیخوں کی بھی مرضی نہیں تھی لیکن مجھے یقین تھا کہ اس کی واپسی اس کے حق میں ہوگی. ایئرپورٹ پر اس کے آنسو نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا. بے حد رنج اور دکھ کے ساتھ ہم نے اس کو رخصت کیا اور اس کے جانے کے بعد اپنے گھر کو بالکل سونا محسوس کیا. میری آنکھ اب تک ٹھیک تھی. اس وجہ سے میں نے کام شروع کرنے کی ہمت کی کیونکہ ایک ذریعہ آمدنی کی اشد ضرورت تھی. 1949 کے آخر تک آرام باغ کے علاقے میں ایک مناسب صفحہ نمبر 92 جگہ کرائے پر لینے میں کامیاب ہو گئے. بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنی کلینک اور میٹرنٹی ہوم کا آغاز کیا. ریحانہ اپنے حیدرآباد کے اسکول میں خوش تھی اور اب میں نے گالا کو بھی وہیں بھیج دیا. دونوں بچیوں کی ذمہ داری کانوینٹ اسکول کو سونپ کر میں نے اپنی تمام تر توجہ اپنے کام میں مصروف کی. یہی زمانہ تھا جب ایک دن میرے پاس بیگم رانا لیاقت علی خان کی طرف سے بلاوا آیا کہ میں ایک میٹنگ میں شرکت کروں جو کہ ان کی زیر صدارت منعقد ہو رہی ہے. معلوم ہوا کہ افواہ یا آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن کے نام سے عورتوں کی ایک تنظیم قائم کی جا رہی ہے اور مجھے اس میں شامل ہونا ہے. اس طرح سے میں اس تنظیم کی بانی رکن بن گئی. وہ رات بھلا میں کیسے بھول سکتی ہوں جب افواہ کی تنظیم کی بنیاد وزیر اعظم کے گھر رکھی گئی. بہت سی عورتوں نے اس تقریب میں شرکت کی جن میں کچھ میری پرانی دوستی بھی تھی اور کچھ ایسی جن سے بعد میں کام کے دوران دوستی ہوئی. سریا عباسی، ازہری رحیم، رضیہ نذیر احمد، رفیہ چودھری، انور جی احمد، تزین فریدی، سکینہ طیب بھائی اور بہت سی خواتین جمع تھیں. ازہری اور سکینہ کو میں پہلے سے جانتی تھی. باقی سب سے پاکستان آنے کے بعد جان پہچان ہوئی تھی. جیسے ہی تنظیم وجود میں آئی ہم سب کے سپرد مخصوص کام کر دیے گئے. مجھے پہلے صبح سندھ اور بعد میں مرکز میں افوا کی ہیلتھ سیکرٹری بنایا گیا. سریا عباسی کو سماجی بہبود کی سیکرٹری مقرر کیا گیا. ہم نے فوراً ہی اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال کر کام شروع کیا. ملک کو افوا کے کام کی اس وقت سخت ضرورت تھی. بیگم لیاقت کو ہم سے بہت توقعات تھیں. میں کم از کم اپنے بارے میں یہ وسوخ سے کہہ سکتی ہوں کہ اتنا کام کبھی پہلے اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا جتنا اب افوا کے لیے کیا. ہم سب نے جان توڑ محنت کی، گھر گھر جا کر چندہ جمع کیا، تنظیم کے چھوٹے بڑے تمام کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیے. ایک طرف پیسے جمع کرنے کے لیے ڈرامے کیے تو دوسری طرف اپنے ہاتھ سے جھاڑو بھی لگائی. ہمارا پہلا ڈرامہ انارکلی کی واپسی تھا. سویا عباسی، اصغری رحیم، شوکت ہارون، عبداللہ ہارون کی بڑی صاحبزادی جن کو میں ہارڈنگ کے زمانے سے جانتی تھی اور ان کی بہن زینت، ان سب نے اداکاری کی جبکہ میں نے ہدایت دی. اس ڈرامے کو کامیاب صفحہ نمبر 93 بنانے میں کسی نے کوئی کسر نہ چھوڑی. اس زمانے میں آغا خان، موجودہ آغا خان کے دادا اور ان کی بیگم آئی ہوئی تھی. ہم نے ان کو بھی مدعو کر لیا تھا. ان کی جماعت کے لوگوں نے آغا خان کی موجودگی کے بارے میں سن کے ہزاروں روپے کے ٹکٹ خریدے. حالانکہ ہم نے ٹکٹ کے دام 1000 اور 500 روپے رکھے تھے جو اس زمانے کے لحاظ سے خاصے مہنگے تھے، لیکن سارے ٹکٹ بک گئے. اس طرح افواہ کے لیے اچھی خاصی رقم جمع کر لی. ہم نے وزیر اعظم کو بھی بڑھاوا دینے کی ضرورت کی. ہمارے سوال پر انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ آنے کی کوشش کریں گے. میں نے کہا ہم آپ کے آنے کی دعا کریں گے. لیاقت علی خان صاحب نے اپنا وعدہ پورا کیا. ڈرامے کی رات ہم سب آنے والوں کے استقبال کے لیے دروازے پر کھڑے تھے. کہ دیکھا وزیر اعظم بھی تشریف لا رہے ہیں. جب وہ ہمارے سامنے سے گزرے تو مجھ سے رہا نہ گیا, میں نے آہستہ سے کہا, ہماری دعا قبول ہو گئی. انہوں نے شاید سن لیا کیونکہ وہ مسکرائے. وہ لمحہ مجھے اچھا یاد ہے جیسے کل کی بات ہو. ملک میں مہاجرین آنا شروع ہو گئے تھے جن میں اکثر زخمی اور بیمار تھے. اس وقت یہاں ضروریات کے مطابق نہ اسپتال تھے نہ ڈاکٹر اور اسکول. یہ سہولیات مہیا کرنے کا کام اپا ہی کی طرف سے تھا. ہم نے چھوٹے چھوٹے کلینک اور اسکول ان میدانوں میں قائم کیے جہاں مہاجرین خانوں میں ٹھہرائے گئے. یہاں ہم نے پٹیاں باندھی, بیماریاں تشخیص کی, ان کا علاج کیا اور آپریشن تک کیے. بہت سی مہاجر عورتیں حمل کے مختلف مراحل میں تھیں. چنانچہ زچہ گیری سے پہلے اور بعد کی سینکڑوں شکایت تھی جن سے مجھے نمٹنا پڑتا تھا. سریا عباسی سماجی بہبود کی سیکرٹری تھی. ہم دونوں زیادہ تر ساتھ ہی کام کرتے. سریا کے شوہر جناب اظہار عباسی ایک وقت کراچی پورٹ ٹرسٹ کے چیئرمین بھی تھے. سریا نہایت خوش مزاج اور باخلاق ساتھی ثابت ہوئی. ان کے ساتھ کام کرنے میں بہت مزہ آتا تھا. نہ معلوم ایسے کتنی بار ہوا کہ بیچ رات یا صبح سویرے سریا میرے گھر آتی اور مجھے کسی مریض کے پاس لے جاتی. لالٹین یا موم بتی کی روشنی میں نہ جانے کتنے بچے میرے ہاتھوں پیدا ہوئے بغیر کسی نرس یا کسی قسم کی سہولت کے جو اسپتال میں ہوتی ہیں. ایسی ایک رات میں سیڑھیوں پر صفحہ نمبر 94 سے پھسل کر گر گئی اور میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. ٹانگ کا بلاسٹر لگا اور کئی دن آرام کرنا پڑا. اس وقت میں جوان اور جذبے سے بھرپور تھی. تھوڑے ہی وقت میں ہڈی جڑ گئی اور میں کام پر جانے کے لیے قابل ہو گئی. اس زمانے میں نے واقعی بہت محنت کی. یہ ایک مجبوری اور ضرورت تھی, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا. پہلی بار میں نے اپنے پیشے کو ایک مقصدیت کے ساتھ استعمال کیا. اپنی تعلیم کا فائدہ لاچاروں اور مجبوروں تک پہنچانے کا اللہ نے موقع دیا تھا. اب تک تو میں اسے ضائع کر رہی تھی. ہماری محنت کا اثر, ہمارا کام, اس کے نتائج اور وہ دوستیاں تھیں جو کام کے دوران قائم ہوئیں اور پروان چڑھی. میری خاص دوستی سویا اور رضیہ اصغری سے تھی. اصغری کے شوہر ڈاکٹر رحیم تھے. ان کی زندگی کو ایک طوفان سے تشبیہ دی جا سکتی تھی. اس کے گھر صبح سے شام تک ایک قیامت رہتی, لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا. وہ خود ایک وقت میں 15 کاموں میں مصروف رہتی تھی. میسوری, دہلی, کراچی اور ہر جگہ پہ میاں کی پریکٹس جمانے میں اس کا بڑا ہاتھ تھا. مریضوں کا ہلکا جتنا بھی اکٹھا ہو سکتا تھا وہ کرتی تھی. سیاست میں بھی فعال رہی, بہت مہمان نواز اور بہت بڑی بڑی دعوتیں کرنے کی عادی تھی. زبردست شخصیت کے مالک ہونے کے ساتھ ہی اچھے برے وقت میں کام آنے والی دوست بھی تھی. رضیہ ڈاکٹر نذیر احمد کی بیوی تھی جو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے بانی صدر تھے. نرم لب و لہجے والی رضیہ کی آواز قابل شنید تھی, بہت عمدہ گاتی تھی اور ہم اکثر اس کی حسین آواز سننے کی خاطر محفل موسیقی منعقد کیا کرتے. اگست 1970 میں اچانک رضیہ کو لیوکیمیا ہو گیا. فوری علاج کے لیے لندن جانا پڑا. اس کے دوست پر الوداع کہنے کی خاطر پھولوں کے ہار لے کر آئیں اور ہوائی اڈے پر پہنچی. اس نے ہنستے ہوئے کہا, میں دلہن تھوڑی ہوں جو تم لوگ اس طرح رخصت کر رہے ہو. میں تو صرف چند دنوں کے لیے جا رہی ہوں, مگر وہ کبھی واپس نہ آئی. ایک ہفتے کے اندر وہیں ختم ہو گئی اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے خاموش ہوگی. میرے کلینک میں بھی بہت سے مہاجرین مریض تھے. میں ساتھی فیس لیتی یا بالکل نہیں لیتی تھی. میری نرس مسز کلیمنز اکثر ان سے سوال کرتی تھی, آپ کس قسم کی کلینک چلا رہی ہیں, صفحہ نمبر 94. مگر میں نے اپنا یہ اصول بنا لیا تھا. یہی وجہ تھی کہ میرا زیادہ تر وقت افوا کے کام میں اور کم وقت کلینک میں گزرتا تھا, لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ پیسہ آ ہی جاتا تھا. دال روٹی چل رہی تھی. ان کاموں کے ساتھ ساتھ ایک لگن جواب کی رہتی تھی. خود ہندوستان جانے کا خیال آیا لیکن مجھے ویزا ملنے میں دشواری پیش آ رہی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع میں پریشانی کے عالم میں نے کچھ ایسا خطوط لکھ دیے تھے جس میں اپنے عزیزوں کو وہاں کے خطرے سے آگاہ کیا تھا, فوراً پاکستان آ جانے کی تلقین کی تھی. یہ خط سینسر ہو کر ہندوستان کی وزارت داخلہ میں محفوظ تھے. ادھر چونکہ جواد گاندھی جی کے قتل کے سلسلے میں جیل جا چکے تھے, ان پر ان کی جائیداد پر کڑی نظر رکھی جا رہی تھی کہ اگر یہ پاکستان گئے تو ان کی تمام جائیداد ضبط کر لی جائے گی, جبکہ بیوی اور بچے بھی پاکستان میں ہیں. اس طرح حالات اور واقعات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے مجبوراً دور ہوتے چلے گئے. اپنا کچھ بس نہیں چل رہا تھا. بچیاں بڑی ہو رہی تھیں اور ابھی جاننا چاہتی تھی کہ ان کے باپ ان سے جدا کیوں ہیں, وہ کیوں ان کے پاس نہیں آتے, وہ لوگ کیوں نہیں اپنے گھر واپس جاتی. کچھ بچیوں کی خاطر اور کچھ اپنی خاطر بہت سوچ سمجھ کہ میں کوشش کر کے ویزا لے لوں. میری خوش قسمتی تھی کہ اس وقت پاکستان میں ہندوستان کے سفیر جسٹس اسماعیل تھے. اسماعیل صاحب گورکھپور کے رہنے والے تھے, ان سے ہمارے خاندانی تعلقات تھے. وہ جواد کے قانونی مشیر بھی رہ چکے تھے. میں نے ان سے مشورہ کیا, انہوں نے ویزا دلوا دیا اور مجھے ایک مشورہ بھی دیا. یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان پاکستان میں مہاجرین کی جائیدادوں کے تبادلے ہو رہے تھے. اسماعیل صاحب نے مجھ سے کہا, علی لال آپ کے نام تھا, آپ یہاں کراچی میں کسی بڑے مکان سے اس کا تبادلہ کیوں نہیں کروا رہی تھی؟ یہ قدم آپ کے لیے مفید ہوگا, سر پر چھت بھی ہو جائے گی اور بچوں کا حق بھی محفوظ ہو جائے گا. میرے پاس مطلوبہ کاغذات نہیں ہیں, میں نے ان سے کہا. اسماعیل صاحب نے کہا, کوئی بات نہیں, یہ میرا ذمہ ہے, میں بتاتا خود اس کی گواہی متعلقہ محکمے میں دوں گا کہ اجلال آپ ہی کے نام تھا, صفحہ نمبر 96. اسماعیل صاحب کا مشورہ حقیقت بھی اور میرے حق میں تھا, لیکن میں نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ جس مکان میں جواد اور شیخہ رہ رہے تھے اس سے انہیں بے تعلق کر دیا جائے. ہم ہندوستان جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ مجھے جواد کے چھوٹے بھائی راجک کا تازہ خط ملا. انہوں نے لکھا تھا کہ میں ہندوستان نہ ہوں کیونکہ حالات اب ایسے ہیں کہ میرے آنے سے جواد کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن یہ سن کر میرا دل اس قدر پریشان ہوا کہ گھبرا کر میں نے فوراً جانے کا فیصلہ کر لیا اور بچوں کو لے کر چلی گئی. ہماری گاڑی جب گورکھپور کے اسٹیشن پہنچی تو راجک ہمیں لینے آئے ہوئے تھے. ارے لال جانے کے راستے میں راجک نے مجھے صورت حال سے آگاہ کیا کہ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا ہے کہ بھائی جان ہر طرف سے پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں. شکر مل بند ہو چکی ہے اور فروخت نہیں ہو پائی ہے. مزدور کام نہیں کر رہے ہیں. قرضہ چلتا چلا جا رہا ہے. بھائی جان کی مسلم لیگ میں رکنی ہے, جیل جانا, آپ اور بچیوں کا پاکستان میں ہونا ہے. اس سب کے باعث ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور ان پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے. ان سب فکروں کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہو گئی ہے. آپ کا ایسے وقت میں یہاں آنا ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتا ہے. یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس وقت علی رائے کے پھاٹک سے مندر داخل ہو رہے تھے. گھر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ واقعی جواد کی طبیعت خراب ہے. وہ لیٹے ہوئے تھے. ان کی کیفیت سے اندازہ ہوتا تھا جیسے ان کو نروس بریک ڈاؤن ہونے والا ہے. انہیں یوں دیکھ کر مجھے ان کی پریشانی کا احساس ہوا کہ وہ کتنی کٹھن رہی ہوں گی کیونکہ وہ آسانی سے ٹوٹنے والے ہرگز نہیں تھے. ان سے باتوں کے باوجود وہ خوشی کا لمحہ تھا. معلوم ہوا کہ میں ابھی بھی کی ہے اور اسی دن اس کی فائنل رجسٹریشن ہوئی ہے. تمہارے قدم لکشمی کے ہیں جواد نے اسے کہا. تمہارا آنا بہت مبارک ثابت ہوا ہے. بڑی مشکلوں سے آج مل بکی ہے اور ہمارے اوپر بہت قرضہ ہو گیا تھا. مل کے بکنے کا ان کی صحت پر اچھا اثر پڑا کیونکہ کم از کم ایک دباؤ تو کم ہوا. ہم 3 مہینے کا ویزا لے کر آئے تھے. اس دوران میں نے ان کی صحت پر پوری توجہ دی اور آہستہ آہستہ ہی بہتر ہوتے گئے. صفحہ نمبر 97. زبیدہ کی 21 سالہ بیٹی سریا کی شادی طے ہو چکی تھی اور ہماری موجودگی میں بروز 25 دسمبر 1950 الحرار ہی سے ہونے والی تھی. دلہا میاں کا نام سید حامد تھا. وہ IAS یعنی انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس میں افسر تھے. زبیدہ اپنے تمام خاندانوں کے ساتھ الحرار ہی میں ٹھہری ہوئی تھی. احمد بھائی, ببو, ان کا سب سے چھوٹا بیٹا مسعود اور کچھ ہی دنوں میں ان کے بڑے بیٹے اشد بھی پہنچ گئے. یہ وہی منع تھے جنہوں نے میری شادی میں جواد کے ساتھ ہمارے کے تمام مذاق کا ستیہ ناش کر دیا تھا. یہ 17 سالہ نوجوان تھے اور لکھنؤ کے کالون تعلقدار کالج میں طالب علم تھے. افسوس کے بیاپا کا چند مہینے پہلے کینسر میں انتقال ہو چکا تھا. شادی کی تقریبات شروع ہو چکی تھی لیکن مجھے بیاپا بہت یاد آتی. آج بدستور شادی کے مقررہ دن سے ہفتہ پہلے مہمان آنا شروع ہو گئے. جلد حال میں ٹھہرے ہوئے تھے. ان میں سب سے اہم جواد کی نانی ماں تھی. اس کے علاوہ خالائیں, ان کی اولادیں اور دور دراز کے رشتے دار. زبیدہ اپنی والدہ کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھی. بڑی خواہش تھی کہ ان کی والدہ اپنی نواسی کی شادی میں شریک ہوں لیکن شادی جواد کے گھر سے ہو رہی تھی اور جواد سے اجازت مانگنے کی ہمت نہیں تھی کہ امبا کو بلاوا بھیجا جائے. اس سلسلے میں زبیدہ نے میری مدد طلب کی اور میں خوشی سے راضی ہو گئی. ہم دونوں نے میرے پر جواد سے التجا عرض کی کہ وہ پرانی باتیں بھول کر غصہ تھوک دے اور امبا کو بلا لیں. ہو سکتا ہے کہ اپنی بیماری کے بعد ان کا دل نرم ہو گیا کیونکہ وہ آسانی سے راضی ہو گئے. اماں آ گئی اور ماں بیٹے کا آمنا سامنا برسوں بعد ابھی حال میں ہوا. ان کی آخری ملاقات تب ہوئی تھی جب جواب